الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وإبرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين. سبحانك اللهم يا أعدائنا أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في معظم كتابه العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. سيرت پیغمبر اسلام ساتواں سال، اس سال کی تقریر بھی ساتویں ہے، مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 104. اور اب سیرت پیغمبر اسلام کا انتہائی اہم واقعہ شروع ہونے جا رہا ہے. ایک ایسا واقعہ جس میں موجودہ حالات اور موجودہ دور کو دیکھ کر ہمارے لیے ہدایت اور نصیحت کے بے شمار پہلو اور گوشے ہیں. اگر کہ سیرت رسول کا ہر ہر واقعہ اتنا حسنا اور بہترین راہ ہدایت ہے، لیکن آج کل کا زمانہ خصوصیت کے ساتھ سلو حدیبیہ کے واقعے کو سمجھنے کا تقاضا کر رہا ہے کہ جہاں مخالف اور دشمن کی کوشش ہم لوگوں کو غلط طریقے سے جوش دلا کر ایک جال میں پھنسا لینے کی ہوتی ہے، اور ہر وہ طریقہ اختیار کیا جاتا کہ صاحبان ایمان اور مسلمان ایسے جوش اور جذبے میں آ جائیں کہ اور حالات ہو بیٹھے، پہل کا الزام ان پر لگ جائے، دشمن کو اپنے مقاصد اور مفادات حاصل کرنے کا موقع مل جائے. جس کی بہترین مثال حال ہی میں ختم ہونے والا واقعہ، یعنی خلیج کی جنگ کا واقعہ، کہ اکسانا، جوش دلانا، پہل پہ آمادہ کرنا اور اس کے بعد پھر موقع سے فائدہ اٹھا کر حرمت اور الزام کر کے اپنے کمال کر مقاصد کو حاصل کر لینا. تو جوش اور جذبوں کی موجودہ فضا میں حدیبیہ کا واقعہ بار بار پڑھنے، بار بار سننے اور بار بار غور کرنے کے قابل ہے. تو خیر، بات یہ ہو رہی تھی کہ خندق کی لڑائی کے بعد کفار مکہ مکمل طور پہ فتح ہو چکے، اور دوسری جانب خندق کی لڑائی کے بعد جگہ بعد دوسرے کچھ ایسے حالات میں جاتے چلے گئے کہ یہودیت کی ایک طرح سے پیچھے ہٹتے ہٹتے ساری کی ساری خیبر کے قلعے میں جا کے بند ہو چکی. اس سے پہلے یہودی سارے عرب میں اور خصوصاً اطراف مدینہ میں پھیلے ہوئے تھے، لیکن خود بخود واقعات کچھ اس طرح سے پیش آنے لگے کہ انہیں پیچھے ہٹنا پڑا، مدینہ چھوڑ کے مدینے سے باہر نکلے، پھر مدینے کے باہر سے بھی رفتہ رفتہ ہجرت کر کر سب ایک ہی مقام پہ جا کے جمع ہو رہے ہیں. خیبر اور صلح حدیبیہ کا واقعہ اس اعتبار سے بھی انتہائی اہم کہ اسی صلحوں کے بعد پیغمبر اسلام نے خیبر پہ حملہ کر کم از کم اس دور اور اس زمانے کے لیے، یعنی اپنی رسالت کے، اپنی زندگی کے آخری سانس تک کے لیے یہودیت کے فتنے اور سازش کا خاتمہ کر دیا تھا. تو یہودیت ایک مرکز سے جمع ہو چکی ہے جس کا نام خیبر ہے. اس کے بارے میں بعد میں تفصیل بتاؤں گا کہ بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی کہ بظاہر بڑی پرکشش اور عقل کے مطابق نظر آتی، لیکن تاریخ پڑھنے کے بعد پتہ چلتا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ بات جو مطابق عقل وہ انسان کے لیے فائدے مند بھی. خصوصیت کے ساتھ آج کل بعض اوقات ایک جملہ بار بار کہا جاتا، اور وہ یہ ہے بہت ہی زیادہ مرکزیت کا، ایک مرکز، ایک نقطہ اجتماع، ایک ہی مقام کے سب لوگوں کو آ جانا چاہیے. کبھی یہ تحریکوں کے حوالے سے ہوتا ہے، کبھی یہ اجتہاد و تقریب کے حوالے سے ہوتا ہے، کبھی یہ مجتہدین کے نام کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی ایک شخصیت، ایک مذہب، ایک تحریک، ایک اجتماع، اس سے زیادہ مفید کوئی چیز نہیں. اور عقلی طور پر ثابت بھی کیا جاتا اتحاد کے فائدے، ساتھ رہنے کے فائدے، ایک بڑے کل کے گیارہ ہونے کے فائدے. لیکن تاریخ بتا رہی کہ بہرحال اس کے نقصانات بھی اپنی جگہ بہت زیادہ، جن میں سے ایک نقصان خود خیبر میں یہودی ایک مرکز بنا کے بیٹھے، مرکز جب ہار گیا، ناکام ہو گیا، شکست کھا گیا، مسئلہ ہو گیا، یہودیت مکمل طور پہ کم از کم اس زمانے سے بنا ہو، تب پھر اس کی انشاءاللہ بات میں آئے گی. مجھے خود ایسا لگ رہا کہ میں دوسرے موضوعات پہ جانے لگا. تو یہودیت اسپہ ہوتے ہوتے پیچھے ہٹتے ہٹتے ریٹریٹ کرتے کرتے خیبر کی دیواروں میں پہنچ چکی، اور ایک اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہترین موقع بن گیا کہ اس کا خاتمہ کرو صرف خیبر کا، تو گویا تمام یہودیت کا خاتمہ ہو گیا. مگر مدینہ چھوڑ کے خیبر کی جانب جانا یہ بڑی حماقت اور غلطی کہلائی. اگر کفار مکہ کے خطرے کا ترجمات نہیں کیا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوگی کہ ایک دشمن کا خاتمہ کرنے جائیں اور خود اپنے عقب اور اپنے شہر کو کھلا چھوڑ جائیں کہ دوسرا دشمن آ کے وہاں حملہ کرے. تو سنو حدیبیہ عین اس ماحول اور موقع پر پیش آ رہی کہ کفار مکہ کو کم از کم اتنے عرصے کے لیے خاموش کر دیا جائے کہ جب پھر مسلمان پلٹ کے خیبر کا رخ کرے تو یہ خطرہ نہ ہو کہ ادھر ہم گئے اور پیچھے سے ہم پہ حملہ ہو گیا. تو خندق کی لڑائی اختتام کو پہنچی. خیبر میں یہودی اپنے مرکز کو طاقتور سے طاقتور بنا رہے ہیں اللہ کے رسول کو. اب ایک مرتبہ مکے کی جانب سے اطمینان حاصل کرنا اور اس کا پہلا مرحلہ وہی جو تین ہفتے مسلسل بیان ہوا کہ چھوٹے چھوٹے قبائل، ہر وہ قبیلہ کہ جس کے بارے میں یہ معلوم تھا، کیا اندازہ تھا کہ یہ کسی دشمن کا اعلی کار بن کے مسلمانوں کو چھوٹا موٹا نقصان پہنچا سکتا، ان سارے قبیلوں کے اوپر حملے کیے گئے. تفصیلات آپ تین ہفتوں سے سن رہے ہیں، اس میں صرف ایک چیز کو پھر یاد دلا دیا جائے. یہ چھوٹے چھوٹے قبائل جن کی جانب جس سال اتنے لشکر بھیجے گئے کہ تاریخ اسلام جب کم از کم پیغمبر کی سیرت پوری زندگی اس سال کی طرح کے لشکر کبھی بھی نہیں بھیجے گئے. یہ سارے لشکر جن قبیلوں کی جانب جا رہے ہیں وہ قبیلے اتنے طاقتور نہیں ہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کریں. تو ایسا نہ ہو کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ شاید مسلمانوں کی طاقت کا ناجائز استعمال کرنے لگے. جب تک پریشانی کے عالم میں تھے تو سب تھے، اور جب طاقت نہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں کے اوپر حملے شروع کر دی. اس کے لیے پھر یاد دلانا کہ پیغمبر عبد الرحمن ابن عوف کو ماہ شعبان سن 6 ہجری جب دوم اپنے جنگل کی جانب بھیجا تو ساتھ میں ایک تحریر، ساتھ میں ایک خطبہ، ساتھ میں ایک ہدایت نامہ بھی ان کے حوالے کیا کہ یہ بتا رہا کہ ایسے قبیلوں کے خلاف بھی جو مسلمانوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، انتہائی کمزور، تو بارے مسئلہ اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہ بگاڑ سکے، تو یہ 100 200 300 کے قبیلے یہ کیا نقصان پہنچائیں. اس کے باوجود احتیاط کتنی کہ عبد الرحمن اپنے آپ کو بھیجا جا رہا دومت الجنگل کے علاقے. یہ وہ علاقہ جو مدینے اور شام کے درمیان، اور اس سے پہلے کئی مرتبہ پیغمبر کو چھوٹے چھوٹے لشکر یہاں بھیجوانا پڑے. اب اس وقت جس لشکر کو بھجوایا جا رہا وہ اس لیے کہ وہاں پہ عیسائیوں کا قبیلہ رہتا. پیغمبر ایک مرتبہ جو تحریر دے رہے ہیں اس کے اندر پہلا جملہ یہی کہ اللہ کے نام سے بسم اللہ و بسم رسول کے غزوے میں حصہ لو، جہاد کرو اللہ اور رسول کے نام سے، اور خبردار کوئی دھوکا نہیں کرنا، امانت میں خیانت نہیں کرنا، اور کسی سے وعدہ کر کے وعدہ شکنی نہ کرنا، اور کسی بھی نابالغ بچے کو قتل نہ کرنا. یہ چار جملے پیغمبر اسلام نے صرف ایک جملے یہ چار لفظ رکھ کر اسلام کے اس جہاد کا طریقہ بھی بتا دیا جو ایسے قبیلوں کے مقابلے میں ہوتا جو ہمیں بظاہر بہت ہی کمزور نظر آئے. ان کی طرف بھیجا جا رہا اس پر بھی اتنی پابندی کہ خبردار وعدہ خلافی نہ ہونے پا، خبردار کسی کو دھوکہ دے کر اس سے جنگ نہ کرنا، خبردار کسی کمزور حوالے سے ہاتھ نہ اٹھانا. یہ پوری تحریر لکھ کے بھیجی سریہ عبد الرحمان ابن عوف تاریخ میں انہی دو باتوں کی وجہ سے مشہور. ایک بات یہی کہ اللہ کے رسول پورا دستور جنگ پورا طریقہ جہاد اسلام کا فلسفہ جہاد اسے جملے میں جمع کر کے عبد الرحمان ابن عوف کے حوالے کیے. اور پھر اس کے اندر ایک ضمنی واقعہ بھی آ جاتا ہے. کہا کہ جا تو رہے لیکن جاتے ہی جنگ کا آغاز نہ کر دینا, پہلے انہیں دعوت اسلام دینا. اگر وہ دعوت اسلام قبول کر لیں تو ان سے انتہائی محبت کا سلوک کرنا. اور دیکھو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ تمہاری شادی سردار نبیلا کی بیٹی سے ہوگی. عبد الرحمان ابن عوف پیغمبر کا دیا ہوا ہدایت نامہ لے کے چڑھے سومت الجندل کے علاقے میں پہنچے. سرکار قبیلہ جو ایک عیسائی تھا اس کے سامنے دعوت اسلام پیش کی. اس نے اسلام کو تھوڑی سی معلومات حاصل اور بڑی خوشی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اس دین کو قبول کیا بلکہ مسلمانوں محبت اور اس کا مستحکم کرنے کی خاطر یہ پیشکش بھی کی کہ سرکار قبیلہ کی بیٹی سرکار لشکر اسلامی کے حوالے کی جا رہی. وہ خاتون جن کا نام سلامت تاریخ میں لکھا عبد الرحمان ابن عوف سے شادی ہوتی اور اسی شادی کے نتیجے میں ابو سلمہ پیدا ہوتے. یہ چوتھے امام کے زمانے میں مدینے میں سات بڑے بڑے فقہاء جن کا نام ہی ہے الفقہاء السبعۃ, سبعۃ عربی میں سات کو کہتے ہیں. ان میں سے یہی عبد الرحمان ابن عوف کے وہ بیٹے جو دامت الجندل کے قبیلے کے سردار کی بیٹی سے شادی کے نتیجے میں پیدا ہوئے. بہرحال وہ تو دلی واقعہ آ گئے. اصل چیز ایسے قبیلوں کے خلاف کے مسلمانوں کی جنگ جو ان کوئی مسلمانوں کے سامنے آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی, لیکن اس کے باوجود پورے پورے ان کے حقوق کا خیال کر کے ظلم نہ ہونے پائے شادی نہ ہونے پائے مسلمان حد سے تجاوز نہ کرنے پائے صرف اتنی ان کو سزا دی جائے جو ان کی پرانی سازش کا تقاضا ہے. بس کس انداز سے پیغمبر اب منطقی طور پہ واقعات کو آگے بڑھا دیا کہ پہلے اعتراف کے سارے قبیلوں یہ پیغام بھجوا دیا گیا جو ہم سے محبت کرنا چاہتا ہم اس محبت کا جواب دینے کے لیے تیار. پچھلی تقریر کا آخری واقعہ یاد کیجیے. یہ قبیلہ خود سے درد مارے آیا پیغمبر نے ہدیے اور ٹوکرے اور کھجوروں کے ذریعے ان کے ڈر اور خوف کو نکالا. اور جو آئندہ کسی سازش میں حصہ لینے کی تیاری کر رہا یا پہلے کسی سازش میں حصہ لے چکا اسے اس کو سبق دے دیا. اب یہ تمام چھوٹے قبیلے خاموش ہو گئے. اب صرف دو ہی بڑی طاقتیں ایک کفار مکہ وہ بھی اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ مدینے آ جائیں مگر اتنا ضرور ان کی جانب سے خطرہ کہ مسلمان اگر مدینہ چھوڑ کے خیبر گئے تو وہ پیچھے سے حملہ کر سکتے. وہ پہلے اس پر سمجھ جا کر وہ کفار مکہ کے سلسلے کو بھی ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے اور پھر خیبر کا بھیجا باقی بچے گا. یہ واقعات کی ترتیب اطراف کی تمام سازشوں اور بغاوتوں اور شورشوں پر پیغمبر اسلام نے قابو پایا. اور پھر شوال کا مہینہ آ گیا. سن 6 ہجری کا شوال تاریخ اسلام کا اہم ترین سال کا ایمان جو بعض علماء نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اسی سال حج کے وجود کا حکم آیا. لیکن انشاءاللہ اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے. ایک دن پیغمبر اسلام صبح کے وقت مسجد میں داخل ہوئے تو مسلمانوں کو جمع کر کے کہا کہ کل رات کو میں نے خواب دیکھا, وہ خواب جس کا تذکرہ سورہ تخت قرآن کریم کا 48 سورہ جو واقعہ حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوا اس میں جس خواب کا تذکرہ کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق, یہ بے تحقیق اور بے شک اللہ نے اپنے رسول کے حق والے خواب کو سچا کر دکھایا. لقد غلن المسجد الحرام, کہ یقیناً ضرور بھی ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگی انشاءاللہ آمینین اور امن و امان کے ساتھ جاؤ گے. محلقین اور ان تک اور تم جا کے اپنے سروں کو منڈواؤ گے وہ مقصرین یا تھوڑے سے بال کٹواؤ گے. یہ خواب اس کا تذکرہ سورہ خط کے اندر کس خواب کا ذکر اللہ کا رسول سن 6 ہجری کے اس شوال کے مہینے میں کر رہا جب اطراف مدینہ اب کوئی مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے والا نہ رہا. یہ خواب سے نے دیکھا مسلمان گھبرا کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول کون سا خواب, تو کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ جیسے میں مکے میں جا رہا ہوں اور اپنے ساتھیوں اور صحابیوں کے ساتھ اور مسجد الحرام میں احرام پہن کے داخل ہو رہا ہوں, اور میں نے یہ دیکھا کہ اس کے بعد ہم لوگ اپنے سروں کو منوا رہے ہیں. جو حضرات حج اور عمرے کے اعمال اور مسائل سے واقف ہیں ان کے لیے تو بات بالکل واضح, لیکن عام مومن کی معلومات کے لیے عمرہ جو حج کے علاوہ ایک عبادت, جس میں پہلے انسان اپنے جسم سے عام کپڑے اتار کر ایک خاص سفید رنگ کا لباس پہنتا, جس کا نام ہے لباس احرام, اور اس لباس کو پہن کر مکے میں داخل ہوا جاتا, جب مخصوص اعمال انجام دیتے اور آخر میں اپنے سر کو منوانا پڑتا, یا بعض صورتوں تھوڑے سے بال بھی کاٹ لیے جائیں تو عمل مکمل ہو جاتا. احرام عمرے کا آغاز, سر منوانا عمرے کا اختتام, اور ان کے درمیان چار پانچ دیگر واجبات ہیں. تو پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں کہ میں نے رات کو یہ خواب دیکھا کہ جیسے احرام پہن کر میں اپنے صحابیوں اور ساتھیوں کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو رہا ہوں, اور پھر میں نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کو تکبیر اور سر منوانے کے عمل, یعنی حلق, عربی میں اس کے لیے لفظ حلق, حلق اور تکبیر کے عمل میں مصروف پایا. یہ خاص پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں, اور ساتھ میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ایک پیغام ہے ہم سب کے لیے. اب جو لوگ مکے کے قدیم باشندے چھ سال پہلے اپنا وطن چھوڑ کے آئے, مگر وطن کی یاد تو ان کے دل میں موجود, اور وطن بھی کون سا وطن, جہاں خانہ کعبہ تھا, جہاں صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تھیں, جہاں ہر وقت طواف اور عبادتوں کا موقع ملتا. ایسے وطن سے نکالا گیا مہاجرت کی عالم میں, ویسے ہی ان کے دل میں وطن کی یاد اور خانہ کعبہ کی تصویر. کسی بھی ایسے مومن سے پوچھ لیجیے, کسی بھی ایسی مومنہ سے دریافت کر لیا جائے جو حج اور زیارت کو انجام دے کے آ گئے, ایک مرتبہ گئے, لیکن جیسا کہ وہ حاکم شاہی کے واقعے میں ہے, وہ بہرحال کسی اور چیز کے بارے میں ہو یا نہ ہو, اس عبادت کے بارے میں ضرور کہ ایک بار دیکھا اور بار بار دیکھنے کی تمنا. انسان جب رات کو بستر پہ لیٹتا آنکھوں کے سامنے تصویر آ جاتی, خانہ کعبہ, سلام, زیارت کا منظر, معصوم کی زری. تو یہ مکے والے جو قدیم باشندے تھے مکے, ان کا اپنا شہر تھا, کہا یہ صبح سے شام کو 20 گھنٹے میں سینکڑوں مرتبہ خانہ کعبہ کو دیکھتے, اور کہا 6 سال سے مکمل تعلق ہم پتا ہے مکے, پیغمبر کا خواب سنا اور ایک مرتبہ وطن کی یاد اور بڑھ گئی, عبادتوں کی یاد, خانہ کعبہ کی تصویر, طواف کا منظر, صفا اور مروہ کی صحیح کا مرحلہ, تو بخود وہ ساری تصویریں ذہنوں میں آنے لگی. مسلمانوں میں جوش اور جذبہ پیدا ہوا, خصوصاً جب پیغمبر نے یہ بھی بتا دیا کہ اب یہ تو گویا حکم خدا ہو گیا کہ ہمیں مکے میں جانا, اپنے شہر عبادتوں والے شہر اللہ کے گھر سب ڈیفینٹ ہو گئے, جلد از جلد ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا. ایک مرتبہ سارے مسلمان تیار ہو رہے, یہاں پہ رک کے میں ضمنی طور پر ایک چیز کو واضح کر سنو ہو جائے دیا. اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم سے نئے نئے پیغامات ہمارے سامنے آ رہے ہیں. یہی صلح حدیبیہ یہ بتائے گی کہ قرآن نے اسلام کی تمام لڑائیوں کو چھوڑ دی, اس صلحوں کے بعد انہ فتح نہ فتح مبینہ کا لفظ استعمال کیا, نہ بدر کی لڑائی کے بعد کہا کہ فتح مبین ملی, نہ احد کے بعد کہا کہ فتح مبین ملی, نہ خندق کے بعد کہا کہ فتح مبین ملی, نہ خیبر کے بعد کہا کہ فتح مبین ملی, نہ غزوہ حنین کے بعد کہا کہ فتح مبین ملی, جبکہ ان میں سے ہر ہر لڑائی اتنی اہم تھی کہ وہ حق رکھتی تھی کہ اسے فتح مبین کہا جائے, اور کہا تو اس لڑائی کو کہا کہ جس میں تلوار استعمال ہی نہیں ہوئی. اس کا بھی ایک خاص مقصد ہے, ان شاء اللہ اپنے موقع پہ یہ بات آئے. صلح حدیبیہ یہ بھی بتا رہی کہ اسلام میں جمہوریت اور ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں, کیونکہ کم سے کم صلح حدیبیہ تو ایک ایسا متفقہ واقعہ ہے کہ کوئی مسلمان مورخ ایسا نہیں جس نے یہاں پہ اختلاف کیا کہ لشکر اسلام 99% ایک طرف تھا اور اکیلا اللہ کا رسول ایک علی کو لے کے دوسری جانب تھا. اگر ووٹنگ کے معیار کو دیکھا جائے, اگر مشورے اور شورا کے مسئلے کو دیکھا جائے, تو سارے مسلمانوں کا اتفاق ایک مسئلے پر, فقط رسول اور علی ایک جانب, اور ہم نے دیکھا کہ نہ ووٹنگ چلی, نہ شورا چلی, نہ مشورہ چلا, نہ جمہوریت چلی, نہ پبلک اوپینین چلی, نہ رائے عامہ چلی, حکم چلا صرف وہ کہ جو رسول نے چاہا اور علی نے فلاں بند کیا, صلح حدیبیہ یہ پہلو بھی بتا دی. پھر اسی صلح حدیبیہ میں آپ دیکھیں گے کہ الفاظ کی اہمیت کتنی زیادہ, کسی بھی معاملے میں جب الفاظ لکھے جاتے ہیں ہمارے یہاں مسائل فقہ کو تحقیر آمیز انداز سے دیکھنے اور ان پر کوئی توجہ نہ دینے والوں کی ایک فکر یہ بھی کہ یہ مستحدین اور مولوی لوگ لفظوں کو پکڑ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ حلال و حرام سود حرام ہے تو دو ہر سود یہ کیا اجتہاد کی گنجائش ہے کہ کون سا سود صحیح ہے اور کون سا سود غلط ہے. اگر حرام ہے مسئلے میں چیز رشوت تو بس چھوڑ دو ہر چیز کو. یہ کیا مستحد سمجھ جاتا ہے مسئلے کے ساتھ یہ رشوت کہتے کسے ہیں, اس کے معنی کیا ہیں, عربی زبان کے اعتبار سے بستری کیا کہہ رہی. آپ نے دیکھا ہو جو دیندار لوگ بس کہاں سے بن کر جیسا ان کی سمجھ میں آئے عمل کرنا چاہتے ہیں, الفاظ کو کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتے. تو لوگوں نے یہ بھی بتائی بہت ہی مختصرا ابھی دے دوں کیونکہ اس کا اصل واقعہ تو بعد میں آنے والا. یہ صلح حدیبیہ کی شرط نمبر دو یہ کہ اگر کوئی مسلمان مدینے آئے گا تو اسے نکال دیا جائے گا, واپس کر دیا جائے گا. ادھر اس ایگریمنٹ پہ سائن ہوئے, ایک مسلمان آیا اور پیغمبر نے کسی وجہ سے اس کو واپس کر دیا, مگر ابھی وہ مسلمان واپس گیا ایک مسلمان عورت آ گئی. مکے میں بعض مسلمان عورتیں بھی تھیں, بلکہ سورہ فتح کی ایک آیت آئی کہ اللہ نے اس لیے بھی سلو کرائی کہ ان مسلمان عورتوں اور بچوں کو بچانا وہ اپنے موقع پر آئے گی بات. لیکن ضمنی طور پر بعض لوگ کچھ تحقیق کے کام کے طریقے سے بہت سل جاتے ہیں کہ بھائی وہ سیدھا سیدھا ایک مسئلہ دے دے وہ گھما پھرا کے کیوں بات کرتے ہیں کہ یہ چیز اگر یوں ہے تو نجیس اور یوں ہے تو پاک, یوں ہے تو حلال اور اس طریقے سے ہے تو حرام, نیت یہ ہو گئی تو جائز اور وہ ہو گئی تو ناجائز. عام لوگ جو کسن جو مذہبی لوگ جو ان تمام باریکیوں میں نہیں پڑھنا چاہتے صلح حدیبیہ ان کے لیے یہ پیغام تفصیل بعد میں آئی, لیکن دیکھیے بات نکلی ہے تو واضح کر دوں. مسلمان آیا پیغمبر نے واپس کر دی کہ ہم نے ابھی ایگریمنٹ کیا اور اس کی شرط نمبر دو کے مطابق کوئی مسلمان ہم قبول نہیں کر سکتے. اور موقع دیکھ کر ایک عورت بھی آ گئی, اقبا ابن معید کی بیٹی وہ بھی آ گئی, اور آنے کے بعد کہا کہ اللہ کے رسول کافر کے ساتھ شادی ہوئی اور چور کے بچے میں تھی, کوئی موقع ہی نہ تھا میرے پاس بچنے کا. لیکن آج جب پتا چلا کہ لشکر اسلام یہاں آیا تو اب میں بڑی مشکل سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے پہنچی, مجھے پناہ دی جائے. اور ادھر اس کے شوہر آ گئے اور کہا کہ نہیں یہ میری بیوی ہے, گھر سے نکل بھاگی ہے, اس کو واپس کیا جائے. اور دیکھیے ابھی وہ سب لوگ جنہوں نے ایگریمنٹ پہ سائن کیا ہے کافروں کی جانب, پیغمبر اسلام مسلمانوں سے کہا کہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیں, اسے واپس نہیں کیا جائے. وہی جو ایگریمنٹ پہ سائن کر چکا ہے مکے والوں کی جانب, کہا کہ ابھی ابھی معاہدہ ہوا ہے آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. پیغمبر نے کہا نہیں, اگر میں خلاف ورزی کر رہا ہوتا تو اس مرد کو واپس نہ کرتا تو اس سے زیادہ پریشان حال میرے پاس آیا, واپس کیا گیا. کہا پھر اس کو کیوں آپ پناہ دے رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ایگریمنٹ یہ تھا کہ مومن آئے گا تو اسے واپس کیا جائے گا, مومنہ کے بارے میں کوئی لفظ نہیں. ہمارا معاہدہ مومن کے بارے میں, مومنات کے بارے میں نہیں. مومنین کی واپسی ہم پر واجب, مومنات کی واپسی واجب نہیں. اور ہے اسی موقع پر سورہ فنتانہ نازل ہوا, قرآن کریم کا یہ ہم ترین سورہ کہ یا ایھا الذین آمنوا, یعنی بعض مسلمان بھی ذرا چونکے, یہ کچھ بات ہمیں اچھی نہیں لگتی. ایگریمنٹ پہ جب آ گئے تو فرض ہوئی اور سب کے بارے میں یہی حکم ہونا چاہیے. سورہ ممتحانہ کسی موقع پہ نازل ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات, اے صاحبان ایمان جب تمہارے پاس مومنات آئیں تو ہجرت کر کے آ رہی. آیت میں آگے چل کر فلا ترجعوهن الى الکفار, خبردار انہیں کافروں کی جانب واپس نہ کرنا. ولا ہن حل لهم ولا هم يحلون لهن, خبردار یہ یاد رکھو کہ نہ یہ عورتیں کافر مردوں کے لیے حلال اور نہ کافر مرد ان عورتوں کے لیے حلال. اب کسی موقع پہ آیت قرآنی نے آ کر مزید اس چیز کی تصدیق کر دی کہ پیغمبر اسلام معاہدے کے لفظ کو جس طرح لے کے دلیل بنا رہے ہیں. لیکن کچھ مسلمان بھی کنفیوز ہو گئے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو الفاظ سے گھیرا جا رہا, جو فرق ہے یہ عورت فرق کیا. آیت قرآنی نے کہا کہ نہیں, ہمارے رسول بالکل صحیح ہے, جب معاہدے نے لفظ مومن آیا تو مومنہ اس کے اندر شامل نہیں ہے, اس کے بارے میں یہ مانا جائے گا کہ یہ ایگریمنٹ یہ معاہدہ یہ پیس بیک بالکل خاموش ہے. جب بالکل خاموش ہے ہم اپنی بہن کو پناہ دیں گے. ہاں یہ دوسری بات, یہ پھر پیغمبر نے عورت سے ایک سوال کر لیا. یہ دوسری بات ہے کہ سوال کیا, یہ واقعہ مجھے خود افسوس کہ وقت سے پہلے کیوں آ گئے, وقت پہ نہیں آتا, لیکن جب آ گیا ہے تو نامکمل چھوڑنا خطرناک. پیغمبر نے سوال کیا کہ اب تم یہ بتاؤ کہ اپنے شوہر کو چھوڑ کے جو تم مسلمانوں کے پاس آئی تو اللہ کی خوشی کے لیے آئی, یا فقط تمہیں شوہر بدلنا ہے اس لیے آئی ہو, یا فقط تمہیں شہر بدلنا ہے اس لیے آئی ہو, یا فقط تمہیں پیسے اور مدد دینا ہے اس لیے آئی ہو؟ چار چیزیں پوچھے, اللہ کے لیے آئی ہو, یا یہ کہ شوہر بدلنا, دیکھا بھی موقع بڑا اچھا, جیسے آج کل بعض لوگوں کے ہاتھ ایک مسئلہ لگ گیا, کسی مستحق کا وکیل بھی طلاق دے سکتا, یہ دیکھے بغیر شرائط کیا, ذمہ داریاں کیا, وہ سیوہ جاری کر دے, پھر بھی اگر ہمیں پتا کہ اس سیوے کی جاری کرنے وہ بیچارہ بے قصور ہے, جیسا اس کو کہا گیا ویسے اس نے عمل کیا, لیکن اگر ہم کو پتا ہے کہ معلومات غلط دی گئی تو وہ بالکل باطل. وہ کیا آیت اللہ ہے خود مناج الصالحین کی جلد اول کی تخلیق کی بحث سے لکھ رہے ہیں کہ وکیل تو وکیل, اگر مستحد اور فرضے بھی کوئی حکم جاری کرے اور ہمیں پتا چل جائے کہ انفارمیشن یا اطلاعات یا مقدمات میں کہیں غلطی, اس حکم کی کوئی اہمیت نہیں, وہ حکم ٹوٹ گیا, وہ حکم باطل, اس کی پابندی ہم پر واجب نہیں. تو آج کل جس طرح بعض لوگوں کے ہاتھ میں ایک مسئلہ لگ گیا, یہی وکیل کے ذریعے طلاق مل جاتی, صحیح ہو غلط ہو یہ سوچے سمجھے بغیر اللہ کا رسول اس مومنہ کو بنا بھی دے رہا کہ ایگریمنٹ کے مطابق ہم تمہیں واپس نہیں کریں, لیکن ایسا تو نہیں کہ یہ عورت کسی فراڈ یا دھوکے کی نیت سے آتے مسلمانوں کی ہمدردی لے رہی. تم بتاؤ اللہ تمہارا مقصد اللہ کے خوشنودی شوہر سے نجات آ کے دوسرا نیا شوہر لینا, یا جگہ بدلنا, مکہ شہر پسند نہیں آ رہا کسی اور شہر میں جانا, یا دنیا چاہیے, یہ پتا ہے کہ مظلوم بن کے آئیں گے تو مسلمان دل کھول کے مدد دیں گے, یہ سوال اپنی جگہ خود اس مسئلے کو واضح کر رہا کہ اگر اسلام کے اعتبار سے کسی کو ایک حق مل بھی رہا لیکن اگر اس کی نیت اور وہ شرائط پوری نہیں کر رہا, رسول بھی اسے حاصل بادے گا لیکن وہ اپنی جگہ گناہگار رہے گا. مزید یہ واقعہ دہرایا بھی جائے گا, یہ پانچ سات منٹ کی تکرار بعد میں ہوگی, لیکن تو کے بعد چھڑ گئی. نامکمل چھوڑنے کا مقصد غلط فہمیاں بڑھانا تھا. بات میں یہ عرض کر رہا کہ صلح حدیبیہ جہاں یہ پیغام, یہ فتح کسے کہتی تھی, جہاں یہ پیغام کہ جمہوریت اور شورا اور مشورے کی کیا اسلام کیا اہمیت, اس میں رسول کے آگے کوئی اہمیت نہیں, جہاں صلح حدیبیہ کا یہ پیغام کہ الفاظ شریعت کی اہمیت جتنی لفظ مومن آیا, تو ضروری نہیں ہے کہ یہ مسئلہ مومنہ کے بارے میں بھی. چلے چھٹی مسئلہ بھی میں بتا دوں کہ اس سال ہمارا طریقہ کار کچھ بدل گیا, مسائل بیان ہوتے ہیں لیکن تقریر کے بیچ جہاں اس مسئلے کا موقع ملا. اب اسی وجہ سے ایک بات بتا دی گیا, توضیح المسائل یا فقہ کی کتاب جہاں کہیں لکھا کہ فلاں چیز دو عادلوں کی گواہی سے ثابت یا ایک عادل کی گواہی سے ثابت, یاد رکھیے کہ عادل کہتے ہی مرد کو, عورت کو عادل نہیں کہتے, عورت کا نام ہے عادلہ. جیسے مومن اور مومنہ, مسلمان اور مسلمہ, مشرک اور مشرکہ, عادل اور عادلہ. اگر یہ لکھا ہے کسی مستحد یہ کپڑا پاک ہے یا نہیں, ایک عادل کی گواہی چلے یا دو عادل کی گواہی چلے, اس کا مطلب یہ کہ اس میں عورت کی گواہی نہیں چل سکتی. عورت آ کر چاہے کہ کپڑا پاک تب بھی نہیں چلے گی گواہی, چاہے وہ تقوی اور عدالت کے اعلیٰ ترین معیار کے اوپر, اس لیے کہ لفظ جو کتاب میں آیا ہے فقہ اسی لفظ کے مطابق عمل ہوگا. ہاں یہ دوسری بات کہ نجاست و طہارت آگاہ کوئی عادل کی بحث تو نکال کے کہا کہ جو بھی قابل بھروسہ اس کی گواہی چل جائے, قابل بھروسہ میں عورتیں آ جاتی, لیکن جیسے امام خمینی نے کہا کہ عادل کی گواہی چلے اس میں نجاست و طہارت, یہ کپڑا نجی سید تھا, برتن نجی سید تھا, زمین نجی سید تھا, گواہی کے اعتبار سے اس میں عورتوں کی بات مانی ہی نہیں جائے. اب وہ ایک اور طریقہ کہ یقین ہو جائے تو دوسری بات, واپس آئی الفاظ, اور اسی کے ساتھ صلح حدیبیہ کا ایک اور اہم پیغام, وہ کیا جو اصل میں جہاں سے یہ بات شروع ہوئی اور میں نے دوسری ساری باتوں کو بھی لے لی, کہ صلح حدیبیہ قدم قدم پہ ہمیں کچھ ہدایتیں دے رہی. بالکل ابتدا میں سب سے پہلی ہدایت ہمارے سامنے کیا ہے, پیغمبر فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور یہ دیکھا کہ میں مسجد الحرام میں داخل ہو رہا ہوں, اور یہ دیکھا کہ میں نے سر کو بندوایا. یہ پیغمبر اسلام کا خواب ہے. اچھا یہ خواب کیا ایسا ہی نکلا جیسے رسول نے دیکھا؟ ہمارا آپ کا خواب ہے تو کوئی بات نہیں, صحیح بھی نکل سکتا ہے غلط بھی نکل سکتا, مگر رسول کا خواب اس میں غلطی ہونا نہیں چاہیے. اور ایسا خواب کہ رسول کہتے ہیں کہ یہ خدا کا پیغام, اور وہ خواب جس نے مکے سے آنے والے سارے مہاجروں کو اپنا وطن اور کھانے کا خواب یاد دلا دیا. یہ تو بڑا اہم خواب بن گئے. ایک تو یہی اہمیت کہ رسول کا خواب, پھر یہ کہنا کہ رسول کا خواب بھی اللہ کی جانب سے. ویسے تو رسول کا ہر خواب اللہ کی طرف سے, لیکن جب الگ سے کہہ دیا جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈبل ہے, اور تیسرا وہ خواب جس کا تعلق تمام مسلمانوں کے جذبات سے, اب اتنا اہم بن گیا یہ خواب. مگر جب ہم صلح حدیبیہ کا واقعہ دیکھتے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب سچا نہیں نکلا. نہیں نہیں, یہ میں نے غلط نہ سنا, یہ خواب پورا نہیں ہوا. اچھا, تین بات, رسول کا خواب یہ کہہ کر کہ یہ اللہ کا پیغام ہے, اور ایسا خواب جس نے مکے کے مہاجروں کو تو ایک مرتبہ وطن یاد دلا دیا, اور چوتھی بات قرآن کی آیت ہے لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق, اللہ نے رسول کے خواب کو سچا کر دیا. صدقہ, سچا کر دیا رسول کے خواب. چار چار باتیں جمع ہو رہی, تاریخ کہتی ہے کہ یہ خواب اس طرح پورا ہی نہیں ہوا. گئے تو تھے بے شک مسلمان, مگر حدیبیہ وہیں سے واپس کر دیا گیا. مکہ تو چھوڑے, حدود حرم میں بھی داخل نہیں ہوئے. رسول خواب دیکھ رہے ہیں کہ مسجد الحرام میں داخل ہوئے, مسجد الحرام نہیں مکہ, مکہ بھی نہیں حدود حرم میں بھی داخل نہیں ہوئے, حرم سے باہر باہر سے رخصت کر دیا گیا. پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میرا خواب, قرآن کہہ رہا کہ سچا خواب, تاریخ کہہ رہی کہ یہ خواب پورا نہیں ہوا. ہاں پورا ہوا, اس طرح پورے ایک سال کے بعد, پورے ایک سال کے بعد اگلے سال انہی تاریخوں, کیونکہ صلح حدیبیہ کی پہلی شرط یہ تھی اس سال واپس چلے گا, اگلے سال انہی تاریخوں میں آؤ اور عمرہ کر لے. کون سا عمرہ؟ اس کی تیاری, جس کا احرام اس سال کہنا اگلے سال آگے کر. تو نہ کہ اگلے سال یہ سب مسلمان گئے, اس سال پورا عمرہ کی. مکے میں بھی گئے, خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا, صحیح بھی کی. اس کا نام ہی تاریخوں میں ہے عمرۃ القضاء, قضاء والا عمرہ, جو پیغمبر نے قضاء والا عمرہ کیا وہ عمرہ اگلے سال. اب دیکھیے رسول یہ کہیں ہم سے آپ سے کہیں کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ جا رہے ہیں, چلو میرے ساتھ. کیا ہر ایک کے ذہن میں یہ بات نہیں آئے گی کہ خواب اسی سال پورا ہونا؟ ہر ایک کے ذہن میں بات آئے گی. خواب رسول نے کہا یہ خواب پورا اگلے سال ہو. کیا اس نے ایک اہم کریم پیغام پوشیدہ, جدھر میں آپ کی توجہ کو لے جانا چاہ رہا, بالکل شروع خواب دیکھا ہے, پورا بھی ہوا لیکن ایک سال کے بعد. عام مسلمان جو خود گھبرا گئے جب پیغمبر نے خواب دیکھا, پھر ہم واپس تو آ گئے مسجد, ان کو کیا پتا کہ ایک سال بعد یہ خواب پورا ہو, وہ تو پریشان ہو. قرآن کی آیت اس کے بعد نازل ہو, یہ مسلمانوں گھبراؤ نہیں, اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے رسول کا خواب سچا پورا ہو کے رہے. مگر مسلمان تو پریشان, ساری تیاری کر کے رسول ہم کو لے گئے, یہ خواب پورا کیوں نہ نکلا. ایک پیغام اس میں وہ یہ کہ رسول اور امام کی جو بھی حدیثیں ہوتی, اگر کبھی اس میں تاریخ نہ ہو تو اپنی مرضی سے اس حدیث کو کسی زمانے پہ فٹ نہ کر لیجیے, منتخب نہ کر لیجیے. جیسے پچھلے سال صدام کے واقعات کے دوران بعض لوگوں کو یہ غلطی کر کے دیکھا گیا کہ ظہور امام کی نشانیاں کتابوں میں ڈھونڈی جانے لگی. ایک ایک کر کے وہ ساری کتابیں, جتنا اردو میں لٹریچر ہے تھوڑا بہت, قیامت صغرا کو کھولا, چودہ ستارے کے چیپٹر کو کھولا, اور بھی آٹھ دس اور کتابیں علائم و ظہور کے نام, ساری نشانیاں دیکھی گئی کہ ہاں خرید میں جنگ ہوگی, ہاں بغداد میں یہ تباہی ہوگی, ہاں پوکھا سترہ اس طرح نشانہ بنے گا, ہاں حجاز کے علاقے سے ہاتھ کے چولہے بنے ہوں. وہ ساری حدیثیں دیکھی گئی, اور ان ساری حدیثوں بالکل بغیر کسی بنیاد کے انہیں صدام کے اور امریکہ کے اور کویت کے حالات کے منتخب کیا گیا. مجھے یاد ہے کہ اس وقت میں نے کہا تھا, اور میری کہتے ہیں کہ یہ ساری حدیثیں بتا رہی ہیں کہ ایسے ہی واقعات آئے, مگر دنیا کا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ امام نے انہی اسی سال 1990 اور 91 کے بارے میں یہ کہا. اور اس وقت میں نے ایک بات کہی کہ کبھی ظہور کی کسی نشانی کو اپنی مرضی سے کسی واقعے کے اوپر فٹ نہ کیجیے گا, موضوع نہ کیجیے گا. کیا پتا ایک واقعہ کتنی مرتبہ پیش آنا, افراد کتنی مرتبہ تباہ ہونا, حج سے کتنی مرتبہ لوگوں کو رکنا, حجیب میں کتنی مرتبہ جنگے ہونا, یہ سارے جملے میں نے عرض کیے. لیکن اس وقت خصوصاً عام آدمی کثرت کے ساتھ یہ غلطی کر رہے تھے, اور پھر عراق کی انگیزی اس کو مزید پیسہ دینے کے اس بات کو پھیلا رہی تھی. لیکن صلح حدیبیہ بھی دیکھیے اس کی ایک نشانی بنی. پیغمبر ابھی تو یہ پچھلے سال کے حالات تو کتابوں کی بات, لیکن یہ جو میں صلح حدیبیہ کی بات کر رہا ہوں وہاں تو رسول خود مسلمانوں کے سامنے کہہ رہے دیکھو میں نے دیکھا ہے کہ ہمیں عمرہ کرنا, مکے میں جانا, حرم میں داخل ہونا, اور مسلمان یہ سمجھا ہو کہ رسول نے کہہ دیا تو یہ بات پوری ہو کے رہے گی. بات تو صحیح, قیامت آ جائے لیکن قول رسول غلط نہیں ہو سکتا. لوگوں نے اپنی طرف سے یہ بنا لیا کہ جب رسول نے کہا ہے تو یہ اسی سال واقعہ پورا ہوگا, اور رسول خود بھی ہمارے ساتھ چل رہے ہیں تو مزید برکت ہو جائے گی. ایک اصول آ گیا کام, یہ رسول اور امام کی حدیث, اگر وہ خود کبھی تاریخ بتا دیں تو دوسری بات, ورنہ ہمیں حق نہیں کہ ہم کہیں کہ وہ حدیث آج کل کے زمانے پہ فٹ اتر رہی. نہیں, اندازہ لگا سکتے, یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے جیسا اس واقعہ ہوا. اور شاید یہی وجہ کہ پیغمبر کو باقی ساری حکایتیں ابراہیم کے ذریعے ملتی, ایک یہ صلح حدیبیہ کا واقعہ خاص کے ذریعے آیا. پیغمبر کے حالات سے جانے جتنے بھی اہم اہم واقعات ہیں سیرت رسول, کہیں خواب نظر نہیں آ رہا. اس لیے نہیں کہ رسالت کا خواب پڑھ اللہ غلط, لیکن جو اہم پیغامات ہیں وہ فرشتے کے ذریعے بھیجوائے جاتے ہیں, سوائے اس ایک صلح حدیبیہ کے پیغام کے, کہ جس میں ابراہیم کو بھی اس طرح نکالا گیا اور پیغمبر کو خاص دکھایا گیا, تاکہ یہ بات اور زیادہ مسلمانوں پر واضح ہو جائے کہ پیغمبر کا سلام مبارک خواب کے دیکھا کہ مکے میں جا رہے ہیں. سو کا سال سب کی بات ہے, خواب کب پورا ہوگا یہ ساری چیزیں نہیں. جب رہیل آتے تو یہ سارے سوالات ہو سکتے تھے. خیر, میں یہ دیکھتے ہوں کہ سیرت رسول میں واقعات زیادہ آنے چاہیے, تبصرہ اتنا نہ ہو جائے کہ واقعات پیچھے رہ جائے. کسی ایک جملے پہ اکتفا کرتے ہوں کہ اور چیزے گا کہ شاید یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ سنو ہو جائے گی خواب کے ذریعے ہوئی باقی بدر ہو, ہجرت ہو, اعلان رسالت ہو, اعلان غزیر ہو, خیبر ہو, ہر جگہ ڈائریکٹ فرشتہ سے پیغام دے کے گیا. یہی ایک سال کا جو چکر پڑنے والا ہے. واپس آئیے موضوع, اللہ کے رسول نے اعلان عام کیا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ ہم سب لوگ احرام پہن کے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں, اور قرآن نے کہا بھی لقد صدق اللہ ورسوله الرؤیا بالحق لقد خلنا المسجد الحرام ان شاء الله, یقیناً ضرور بھی ضرور تو اس مسجد میں داخل ہوگی. پیغمبر اطلاع کسی کی اطلاع شروع نہ دے رہے ہیں. یہ جو سنا مسلمان جو سر جذبے کے ساتھ کھڑ گئے. اب اس وقت مسلمانوں کی دو قسمیں, ایک بچے کے مسلمان جو اپنے وطن کو یاد کر رہے ہیں اور خانہ کعبہ کی تصویریں ان کے سامنے آ رہی ہیں, اور ایک نئے مسلمان جنہوں نے نہ مکہ دیکھا نہ کعبہ مگر اس کی عظمت اور اہمیت رسول کی زمانی سنتے رہے ہیں. انہیں بھی جو مہاجرین کو بھی جو لشکر اسلام چلا, یا 1300 یا 1400 یا 1600 یا 1800 افراد پر مشتمل تھا. 1300 سے 1800 تک کا عدد تاریخوں میں آیا, لیکن زیادہ معتبر علماء نے 1400 کا عدد بیان کیا. مدینے سے ہی لوگ نکلے, مدینے سے نکلتے ہی 6 میل کے فاصلے پر کل حلیفہ کے علاقہ جسے آج کل بیار علی اور وہاں کے بنی ہوئی مسجد کو مسجد شجرہ کہا جاتا, یہی ذوال حلیفہ مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر جو آج کل بیار علی کے نام سے مشہور اور مسجد شجرہ بھی اس جگہ کو کہتے ہیں, اور اس کو میثاق سمجھا گیا ہے حج اور عمرے کے, یعنی وہ جگہ جہاں اپنا لباس اتار کر احرام پہننا پڑتا. 6 میل کے فاصلے پر ہے مدینہ سے, اب تو نہیں, اب تو شاید مشکل سے 1 میل ہو, لیکن اس زمانے میں 6 میل ہو. وہاں پیغمبر پہنچے, اپنے قافلے کو روکا گیا, سب نے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد احرام کی چادریں پہنی گئی. احرام کی چادروں کی ملبوس ہو جانے کے بعد ایک مرتبہ کا آواز بلند نیت کے ساتھ تلبیہ پڑھا گیا. بڑے عزیز منظر ذوال حلیفہ کے مقام پہ ہو رہا. اس وقت اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی مسلمان لے کے آئے, یا 63 اونٹ یا 70 اونٹ. پیغمبر نے سب کو احرام پہنا دی. اب دیکھیے, پھر ایک مسئلہ زبان پر آ گیا موضوع سے ہٹ کر. آج کل وہ تاریخیں ہیں کہ لوگ کثرت کے ساتھ عمرے پہ جا رہے ہیں. جناب, کے عمرے میں جانے والوں, میرا مشورہ یہی ہوتا کہ آپ کو مکہ بھی جانا ہے اور مدینہ بھی جانا ہے, دونوں جگہ جانا ہے. ایسا پروگرام بنائیے کہ پہلے مدینے جائیں پھر مکے آئیں, تاکہ مدینے سے مکے جو آپ آئیں گے تو وہ سنت کے ثواب آپ کو مل جائے, جو اس جگہ سے احرام پہنے جہاں سے رسول نے احرام پہنا, اس راستے پر چلے جس سے رسول چلے, اس انداز سے مکے میں داخل ہو جس انداز سے رسول داخل ہوئے. ورنہ اگر آپ براہ راست پہلے مکہ گئے عبادتیں تو صحیح ہو جائیں, پھر وہاں سے مدینے جائیں, مدینے سے کراچی واپس آ جائیں, وہ سعادت اور فضیلت ہاتھ سے چھوٹ جائیں. یہ عمرے والوں کے لیے میرا خاص پیغام ہوتا, اور حج والے چاہے پہلے مکہ جائیں جیسے ہمارا قافلہ, مگر باہر پھر مدینے سے واپس مکے آ کے اس سنت کو لے لیتے, اس لیے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن عمرے والوں کے لیے میری خاص ایک نصیحت, جو کہ بڑی فضیلت ہو گئی اس واقعے کے بعد, حجت الحلفاء کی مسجد جہاں رسول عالم اسلام کا پہلا عمرہ, مسلمانوں کی پہلی مسجد کہاں ہے, مسلمانوں کی پہلی نماز کہاں ہوئی, پہلا روزہ کب رکھا گیا, اسی طرح فضیلت کہ عالم اسلام میں اسلام آنے کے بعد پہلی مرتبہ ایران کہاں سے پیدا گیا, مسجد شجرہ, پیغمبر اسلام نے ایران پہن لیا. اب اس سفر کا مقصد جنگ نہیں تھا, چنانچہ رسول نے بار بار اشارہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے, وہ بار کچھ بھی کر لیں, ہمیں جنگ نہیں کرنا ہے, ہم جنگ نہیں کریں گے. پیغمبر کے جملے نے مکے کے کافروں کو بعد میں شیئر کر دیا, جب مسلمان لڑ تو سکتے ہی نہیں, جتنا ان کو دباؤ تو دباؤ, تو پیغمبر کا یہ اعلان کہ ہمیں جنگ نہیں کرنا, یہیں سے شروع ہو گئے. وہ اس طرح کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے مسلمانوں, تم اس انداز سے چلو کہ دور سے بھی کوئی تمہیں دیکھے تو پہچان لے کہ یہ جنگ کرنے والے نہیں جا رہے, یہ عبادت کرنے والے جا رہے ہیں. کوئی اسلحہ ساتھ میں نہیں رکھنا سوائے تلوار کے, وہ بھی نیام کے اندر ہونی چاہیے, اس لیے کہ تلوار بھارت عربوں اسی طرح سے ایک مرد کے ساتھ ہر وقت ہونا چاہیے, جیسے ہمارے پاکستان کے سرحدی علاقوں وہ ہتھیار مانا ہی نہیں جاتا, وہ مرد کا زیور اور مرد کی زینت مانا جاتا, تو وہ بھی نیام میں. اس کے علاوہ احرام پہن لو اور قربانی کے جانور اس طرح سے نمایاں کرو کہ دیکھنے والوں کو پتا چل جائے کہ یہ میدان والے اونٹ نہیں ہیں, جنگ والے, کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹینکوں کی طرح سے اونٹ ہے کہ لے جا رہے ہیں بعد میں اس سے بیٹھ کے لڑائی کریں, نہیں, شروع سے ہی نشانی لگا دو کہ یہ قربانی کے اونٹ. اس کے لیے اسلام کا ایک طریقہ, ظاہر آپ لوگوں کو عجیب لگے لیکن مسئلہ کہ ایسا جانور جس کے بارے میں پہلے سے یہ بتانا ہو کہ یہ قربانی کے لیے کسی اور مقصد میں استعمال نہیں ہو, اس کے دو طریقے, یا تو اونٹ اگر ہے تو اس کے کوہان کو تھوڑا سا چیرا جائے اور جو خون نکلے وہ خون اس کے اوپر مل دیا جائے, دور سے ہی اگر کوئی دیکھے وہ اونٹ جس کے خشک کے اوپر خون ملا ہوا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قربانی کا جانور ہے, جنگ کا جانور نہیں. اور دوسرا یہ کہ پرانے جوتوں کا ہار بنا کر جانور کے گلے میں ڈالا جائے, آج بھی یہ فتویٰ ہے آغا کوئی کے مناسب کے حج میں پڑھ لیجیے کہ ان دونوں سے کسی ایک طریقے سے اپنے جانور کو سجا کے لے جاؤ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حج کے لیے جا رہا. پیغمبر نے دونوں پہ عمل کیا, بعض اونٹوں کے کوہان کو بڑا سا شگافتا کیا, چیرا دیا, زخم لگایا, خون پھیلا دیا, اور بعض اونٹوں کے گلے میں وہ ہار بنا کے ڈالا گیا. اب یہ قافلہ چل گیا, مدینے سے یہ قافلہ نکلا جدید شام کے ساتھ, 1400 مسلمان احرام پہنے ہوئے خالی ہاتھ بغیر کسی ہتھیار کے اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کے جا رہے ہیں. جانور اس حالت اور حیث میں کہ دور سے دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ میدان جنگ میں کام نہیں آئیں گے, یہ وہ جانور ہے کہ جو صرف قربانی قربان کیے جاتے ہیں. آخرا برتا چلا جا رہا, مکے والے بیٹھے ان کے پاس اطلاع آ گئی, پیغمبر نے اتنا نمایاں طور پر اتنے اعلان کے ساتھ اتنا کھلا کھلا اور اتنا ٹائم پہلے یہ ساری تیاریاں کی کہ مکے والوں تک یہ اطلاع پہنچنا ہی پہنچنا, پہلے خاص سنایا مدینے میں چند دن تیاری میں لگا دی, پھر نکلے تو مسجد شجرا میں ایک دن رک گئے, وہاں بھی سارے اہتمام کو سب کے سامنے کیا کہ مہاراج مکے والوں تک یہ اطلاع پہنچنا ہی پہنچنا, اطلاع پہنچی کہ مسلمان 1400 کو لشکر لے کے آ رہے ہیں. بس ایک مرتبہ مکے کے لوگ گھبرا گئے, ان کے ذہن صرف ایک خیال آئے اور وہ یہ کہ جو کچھ اب سے پہلے ہوا, ہم بدر میں ہار کے آئے, ہم احد میں ہار کے آئے, ہم خندق میں ہار کے آئے, وہ کوئی ذلت اور رسوائی نہیں, لیکن ہمارا شہر جس خانہ کعبہ کے ہم متولی جو ہمارے ہاتھ میں, اس میں اگر مسلمان آ کے عبادت کر کے چلے گئے, عرب کے سامنے ہماری ناک بھی کٹ جائے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس عہدے ہی جانے اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روکنا, مگر ڈر بھی رہے کہ یہ وہی تو مسلمان کہ بدر و احد میں ہمیں مزہ چکا چکے, تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرو کہ آمنے سامنے آئے بغیر کام چل جائے. خالد بن ولید اس وقت پر ظاہرہ اسلام میں داخل ہونے نہیں ہوئے, انہیں 200 سواروں کے ساتھ بھیجا گیا کہ حد تک ان کا راستے میں کہیں موقع ملے تو مسلمانوں پہ اٹیک کرو اور حملہ کرو, سب کو مار دو. یہ اطلاع کافروں کو سکون پہنچا رہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس لڑائی کے میدان میں کام آنے والا کوئی جانور نہیں جس کو بیٹھ کے جنگ کرو, اور ہتھیار کوئی نہیں ہے سوائے تلواروں, خصوصاً تیر, تیر نہ ہونا بڑا آسان ہے, دور سے حملہ کریں گے مسلمان کیا کر پائیں, ڈھال تک نہیں ہے مسلمانوں کے پاس, نہ ڈھال ہے نہ تیر ہے نہ سامان, تو اب بہت آسان ہو گیا دور سے حملہ کر کے ان کو نقصان پہنچانا. خالد ابن ولید کو بھیجا گیا. پیغمبر اسلام میں نے کئی تقاریر میں عرض کیا کہ سیرت رسول کو پڑھنے کے بعد یہ پیغام بہت نمایاں ہے. پیغمبر نے ہمیشہ دراغرتان جاسوسی اور دشمن کی خبر حاصل کرنے کے سسٹم کا نظام ہمیشہ بہت ہی بہترین رکھا. وہ جو دل میں غیب رسول تھا وہ اپنی جگہ ظاہری اعتبار سے چنانچہ ادھر خالد ابن ولید 200 سواروں کو لے کے چلے, ادھر پیغمبر اسلام کے پاس کتنے نہ آ گئے. قبیلہ جوہنیہ جو اب تک کافر قبیلہ مگر دل سے یہ مسلمانوں کے ہمدرد, ان کے ایک آدمی نے آگے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ ہو رہا. خالد ابن ولید اس عرصے میں کافر آ گیا سنا, بہرحال اسے پتا کہ ہم 200 ہیں کہ 1400 ہیں, آمنے سامنے مقابلہ ہوگا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم جیت جائیں, کیونکہ آمنے سامنے سے ہمیشہ الٹا ماجرا ہوا. بدر میں یہ 313 تھے, ہم 1000 ہمارے, عہد میں یہ 700 تھے, ہم 10000 ہمارے, خندق کے اندر ہماری پوری طاقت تھی ہمارے, تو برابری چھوڑو اگر ہم زیادہ بھی ہو تو نہیں ان کو شکست دے سکتے. بجائیے کہ 7واں حصہ 200 سدر دور سے حملہ کرنا ہے, لیکن دور سے بھی کیسے حملہ کر, مسلمان بڑے چوکس اور الرٹ نظر آ رہے ہیں, سلحوں کے لیے جا رہے ہیں, مگر سلحو الگ چیز ہے, حفاظت الگ چیز, اپنی حد تک اپنے بچاؤ کی تیاری ظاہری طور پہ رکھنا. ایک ہی چیز اس کے دل میں آئی, وہ بھی اتفاق ہے, وہ یہ کہ یہ مسلمانوں کا لشکر جا رہا, پیغمبر کے قیادت میں جا رہا, ہمارے آپ کے قافلے جب چلتے, یہاں تک کہ جب نئے کام کے لیے بھی چلتے, تو سب سے پہلے جو اعلان ہوتا, زبانی نہیں عملی اعلان, وہ یہ ہے کہ بھائیوں اور بہنوں آج کے نمازیں ناپ ہو گئی, سفر میں کہاں نماز پڑھی جاتی, جہاں پہنچ کے اتریں گے وہاں نمازیں پڑھیں. ارے باقاعدہ کراچی میں ہی اپنے وطن باقاعدگی سے نماز پڑھنے والے بھی سفر میں دیکھا گیا, اکثر نماز ادا کرتے ہیں, سفر بھی کون, بزنس سے سفر, رشتے داروں سے ملنے جا رہے ہیں وہ سفر, گھومنے پھرنے جا رہے ہیں وہ سفر, جی نہیں اس میں بھی اگر نماز پڑھا تو کچھ کچھ سمجھ نہیں آ جاتا. سفر زیارت مشہد مقدس جا رہے ہیں, امام کے روزے پہ جا رہے ہیں, امام کو خوش کرنے جا رہے ہیں, تو تحفہ کیا لے کے جا رہے ہیں, شریعت بتاتی ہے کہ امام کے روزے پہ آ گئے تو پہلا تحفہ امام کے مانگتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو, اور ہماری حالت یہ کہ مشہد کے سفر میں نمازیں قضا ہو رہی, 24 گھنٹے کی نمازیں قضا ہو جاتی, ان لوگوں کی جو باقاعدہ نمازی, جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ بے نمازی بھی اس سفر میں نمازی بن جائے, خدمت امام میں جا رہے ہیں, خدمت رسول میں جا رہے ہیں, خدمت خدا میں جا رہے ہیں, مراد کرنے والا بھی جانتا کہ بہرحال ایسے موقع پر ویسا بن کے پہنچنا ہوتا ہے جیسا وہ چاہتے ہیں, اور وہاں پہنچ کر تو پھر بھی جیسا کہ بے نمازی نمازی بن جاتے ہیں, اتر گئے مسافر خانے میں اب نماز ہو جاتی, اتر گئے مکے اور مدینے کے ہوٹل میں اب نماز ہو جاتی. سفر وہ مصیبت کہ 2-2 دن کبھی سفر میں گزرتے ہیں اور ساری نمازیں قضا ہو رہی, اس لیے کہ بہرحال مومنین اسلام کا لشکر نماز قضا نہ کرے تو کیا کرے, وہ لشکر اسلام پیغمبر اسلام کی قیادت میں جا رہا, جو بھی نماز کا ٹائم آیا, جو بھی وقت نماز آیا, فوراً لشکر رکتا اور نماز پڑھی جاتی. اب یہاں پہ تمام تاریخوں میں ہماری تمام تاریخیں اس سے متفق ہیں کہ خالد ابن ولید نکل چکے ہیں مکے اور اس مسلمانوں کے اس قافلہ عمر راستے میں روکنا چاہتے ہیں, طریقہ سمجھ میں نہیں آ رہا, آمنے سامنے تو ناممکن, چھپ کے حملہ کرنا ہے لیکن مسلمان بہرحال الرٹ اور ان کے سراغستان و جاسوس پھیلے ہوئے. ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہوا کہ مسلمان میدان میں خالد ابن ولید اپنے 200 سواروں کو لے کر پہاڑی کے پیچھے نگاہ پڑ کیا دیکھا کہ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں, نماز کی عالم میں اور آخری رکعت چل رہی, فوراً کہا یہ بہترین موقع مجھے ہاتھ لگا, ارے میں نے پہلے کیوں نہیں سوچا, یہ مسلمان اطلاع مل چکی ہے مکے کے کافروں کو, جو مسلمان اپنی نماز کو نہیں توڑا کرتے, فقہی اعتبار سے اجازت بھی ہو لیکن یہ عام طریقہ تو نماز نہیں توڑتے, کہا یہ بہترین طریقہ, اب جو یہ نماز شروع کرے, اب جو یہ نماز پڑھے دوسری نماز, یہ نماز تو آخری رکعت سلام کے قریب پہنچ گیا مسلمان, 200 تیر اندازوں کو تیار کرنے میں ٹائم لگتا, یہ تو ہاتھ سے نکل گئی, اگلی جو نماز یہ پڑھیں فوراً اس وقت حملہ کر دینا, اور جو کہ مسلمان اپنی نماز پڑھا کر اپنی نماز توڑتا نہیں سارے کے سارے مسلمان مار لیے جائیں گے. یہاں پر ایک بات میں اور یاد دلا دوں, 134 تقریر ہے آج, جس کو شروع کی تقریریں یاد ہو لیکن تاریخ اسلام تو آپ کو یاد, وہ یہ ہے کہ شروع میں جو مسلمان مکے میں اس وقت خاص طور پہ پیغمبر حرم میں نماز پڑھا کرتے, تو کچھ عرصے کے لیے عربوں کا مشغلہ یہ تھا کہ پیغمبر کی نماز میں رکاوٹ ڈال ارا ایسا نظیر جانا اب کا نظا صلاح جو پورا اقرار اس طرح بےکل نظیر ہے جس کی آخری آیت میں سجدہ اس کے درمیان کی آئے اے ابھی دیکھو اس گناہگار کو اس کافر کو جو ہمارے بندوں کو نماز پڑھنے سے روک رہا اور یہی تھا کہ رسول نماز پڑھ رہے بلاغت کھا کے ڈال دیں اونٹ کی وجہ لا کے ڈال دیں کوئی بھاری وزن رکھنے کی کوشش لیکن یہ سارے کافر دیکھ چکے کہ ہم کچھ بھی کریں رسول کی نماز کو توڑتے نہیں نماز مکمل کی جائے نماز پوری کی جائے وہاں سے ان کو یہ سمجھ لیا کہ مسلمان نماز نہیں توڑا کرتا تو اگلی نماز میں حملہ کرے اور بس مسلمان نماز ختم کر کے کھڑے ہوئے یہاں پر ایک ضمنی طور پہ بات اور کہہ دوں اگر کہ اس کے اندر بحث کی گنجائش یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل کہ بہرحال پیغمبر اسلام نے اکثر نمازوں کو ملا کے پڑھا ورنہ ظہر کے بعد اگر اصل کا ٹائم ہی ابھی نہیں آیا تو نماز کون سی وہ تو دو گھنٹے کے بعد ہونا چاہیے مگر تمام تاریخوں میں تفریح کہ خالد ابن ولید نے یہ سوچا اور ہوا یہی کہ ایک نماز ختم پیغمبر نے فوراً دوسری نماز شروع کرا دی دوسری نماز عصر کی نماز وہ جو بعض لوگوں ہمارے لوگوں کی ذہن میں بھی ہے کہ رسول اور امام کے زمانے میں نمازیں الگ پڑھی جاتی بعد میں شاید علماء نے یہ مسئلہ بنایا یہ واقعات اگر کہ سفر کا مسئلہ لیکن بہرحال سفر بھی صحیح نماز جمع کی گئی خیر پیغمبر نے دوسری نماز شروع کرنا چاہیے اہم اس موقع پہ جبرائیل آئے اب تک یہ 6 ہجری کا واقعہ 6 ہجری کا مطلب کیا ہو 13 سال مسلمان مکے میں رہے 6 سال یہ 19 سال ہو گئے ہیں اسلام اب تک نماز خوف صرف ایک مرتبہ پڑھی گئی صرف ایک مرتبہ اس کے بعد دوبارہ ضرورت نہیں آئی نماز خوف اگر کبھی دشمن کا خوف تو پھر حکم یہ ہے کہ مسلمان ایک ساتھ نماز نہ پڑھے پہلے آدھا لشکر نماز پڑھے اور دوسرا آدھا لشکر حفاظت کرتا رہے وہ حفاظت کرنے والے نماز پڑھے اور نماز پڑھنے والے جا کے پہلا سنبھالے اب پہلی نماز جو ہوگی ہو سب نے اس بات پڑھی اصل کی نماز پیغمبر اسلام نے کہا ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور خدا کا حکم پہنچا دیں کہ آپ وہ جو ایک دفعہ ہم نے نماز خوف پڑھی وہی دوبارہ پڑھنا سارے مسلمان قریب نہ آئے آدھے مسلمان چاروں طرف بکھر کے حفاظت کریں اور باقی آدھے مسلمان نماز کو مکمل کریں اور پھر جب یہ لوگ پوری کریں نماز تو وہ لوگ آ جائیں خالد ابن ولید نے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ وہ آگرہ پر سر پیٹ لیا کہ پوری کی پوری اسکیم اور منصوبہ ناکام ہو گیا مسلمانوں کو کس نے بتایا ہے وہ موقع جب میں تیاری کر کے بیٹھا یہ تو اب قرآن آسانی اور جاسوسی کا مسئلہ بھی نہیں رہا اتنے جلدی کوئی جاسوس نہیں جا سکتا نہ گیا گھبرا کے اپنے ہاتھ سے پوچھتا کہ کس نے مسلمانوں کو اس چالاکی کا طریقہ بتایا کہ نماز بھی ہو گئی نماز توڑنے کی ضرورت بھی نہ ہوئی اور اس پر اسلام بچ بھی گیا خیر نماز مکمل پیغمبر اسلام ایک مرتبہ کہتے کہ اے مسلمان تبھی یاد ہے کہ وہ قرآن رسان وہ جاسوس اطلاع دے گیا کہ سارے مقصد ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور میں اس وقت جن نہیں کرنا چاہتا ہم صرف زیارت کے لیے جا رہے ہیں چنانچہ آؤ ہم لوگ راستہ بدل اچھا خاصا جو راستہ مکے سے مدینہ جا رہا مدینے سے مکے آ رہا اس کے قریب رسول پہنچ چکے یہ اس وقت کی بات ہے جو قریب پہنچ گئی پیغمبر نے راستہ بدل لیا اور بہت ہی دور گھوم کے جا رہے ایسے علاقے جس کے لیے مسلمان تیار ہو کے نہیں آئے نہ کھانے کا انتظام اتنا کیا ہے نہ پانی کا انتظام اتنا کیا ہے اور عجیب مندر پورے واقعات تو آج نہیں آ سکتے بس یہ آخری بڑھائی ایک مرتبہ جب یہ خبر مل گئی لیکن اب تک مسلمان سکون کے ساتھ تھے کہ ہم تو جا رہے ہیں عمرے کے لیے اب اطلاع ملی کہ دشمن پیچھے لگ گیا اور ایسا دشمن کہ پیغمبر بنا کر چکے ہیں کہ اس سے لڑنا ہی نہیں یعنی اب تو خطرہ ہی خطرہ اور اتنا خطرہ کہ رسول راستہ بدل کے جا رہے ہیں اب مسلمان خوف زدہ ہو اب مسلمانوں میں سے بات کے حوصلے خست ہونے لگے اب بعض مسلمان گھبرا گھبرا کے سوچنے لگے کہ اگر یہ سب کچھ ہونا تو چار کے رسول بتا دیتے ہم تیاری کر کے آتے یہ اہم وقت آ گیا کہ مسلمان راستہ بدل چکے مجہریہ کے قریب پہنچ رہے اس سے پہلے بڑی اونچی پہاڑی آتی ایسی پہاڑی جو اسے دیکھ کے لوگ خوف زدہ ہو اچھا پہاڑی سے مراد وہ کیتو یا ماؤنٹ ایوریسٹ نہیں ایک اتنا اونچا ٹیلا کہ یہ پتا نہیں کہ اس کے دوسری طرف کیا ابھی ابھی یہ خطرہ اس آخر پیچھے لگے ہم جنگ نہیں کریں اپنایا بھی نہیں اور پہاڑی آ گئی ایسی پہاڑی کے اس کے اوپر سے ہی جا کے اترنا ہر ایک کے دل میں خیال کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے نیچے تو سار بیٹھے ہوئے اور ہم ایک مرتبہ پہاڑی کے اوپر پہنچے اور انہوں نے ہم پہ حملہ کر دیا ہر جگہ کا یہ اصول کہ پہاڑی کے اوپر والا ہمیشہ طاقتور ہوتا, پہاڑی کے نیچے والا کمزور ہوتا. لیکن سب جب پہاڑی کے اوپر والے کے پاس تیر اور نیزے اور برچے تلواریں اگر ہو تو وہ اوپر بھی ہے تو بیکار ہے پہاڑی, اس لیے کہ اوپر اگر ہے تلوار چلائے گا تو کس کے لگے گی تلوار. مسلمانوں کے پاس تیر نہیں, سامان نہیں, نیزے نہیں ہے, برچیاں نہیں, تلوار. تلوار اگر ہاتھ میں تو پہاڑی کے اوپر جانا بھی بیکار. اب ہر ایک دل میں خوف کہ اس کے دوسری جانب کیا ہم کسی پریشانی میں پھنس گیا. اس وقت ایک عجیب جملہ پیغمبر اسلام نے کہا, یہ جملہ وہ جس کی تشریح میں نکل جاؤں گا تو 20 منٹ موضوع سے میں ہٹ جاؤں. پیغمبر نے مسلمانوں کی حالت دیکھی, پہاڑی کے خطرے کو دیکھا اور کہا کہ مسلمانوں آگے بڑھو اور اس پہاڑی کے اوپر چڑھتے چلے جاؤ, اور یاد رکھو اس پہاڑی پر جانا ایسا جیسے باب حصہ میں داخل ہونا. حصہ بنی اسرائیل کا امتحان, اس کل الباب السجدہ. قرآن کہہ رہا کہ بنی اسرائیل فرعون کے دریا میں ڈوبنے کے بعد خدا کی نافرمانی کی بنا پر 40 سال تک صحرا کے اندر راستہ بھٹکتے رہے. آخر منزل مقصود آئی, آخر وہ بھی کب, جب اپنی غلطیوں کا احساس ہوا کہ ہم نے خدا کی نعمتوں کے مقابلے میں کتنا ناشکرا بنا کیا. خدا نے توبہ قبول کرنا چاہیے. صرف اعلان ہوا کہ جس شہر میں جا رہے اس کے دروازے سے جب داخل ہونا تو حصہ کہتے ہوئے داخل ہونا, سجدہ کرتے ہوئے خود کھل الباب السجدہ, سجدے کی عالم میں جانا اور حصہ کہنا, اس کی توبہ کو خدا قبول کرے گا. حصہ جو سریانی زبان کا لفظ ہے, اس کے معنی ہی توبہ کے معنی. 40 سال صحرا میں بھٹک رہے, کھانے اور پانی کی لالو پڑ چکے, یہ وہ ہے جو من و سلوا کو ٹھکرا جائے کہ روزانہ جیسی بھی کم سے نہیں کھائی جا رہی, نتیجے میں کچھ بھی نہ ملا. اب وہ پیغام آیا, لیکن جیسے ہی وہ دروازہ نظر آئے اور اس کے اندر بھرا ہوا شہر دیکھا, وہی کیفیت کہ جو اکثر آپ نے محاورت میں سنا کہ کھجور کے درخت پہ کوئی سانپ پھنسے اور ایک مرتبہ اترنا بھول گئے, نیچے اتنا اونچا تھا نیچے زمین نظر آ رہی خبر, یہ کیا ہوا, خدا بندہ میری جان بچا لے تو میں کوٹ دوں. لیکن پھر جیسے جیسے نیچے اترتے جا رہے ہیں زمین قریب آتی جا رہی, اونٹ سے گائے پر آئے, گائے سے بکری پر آئے, بکری سے مرغی پر آئے, مرغی سے انڈے پر آئے, اور قریب پہنچ گیا. خدا بندہ تو قادر مطلق ہے, تجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں. وہ حالت جب ایک مرتبہ بھرا ہوا شہر نظر آئے, اب کیسا حصہ اور کیسی توبہ اور کیسا استقبال. قرآن نے کہا سجدہ کرو اور توبہ کرو, ایک مرتبہ اثر بھی کرے. اچھا تاریخوں میں کہ کرے بھی اس طرح کے الٹا چلے اور زیادہ نافرمانی کے لیے کہ ذرا بھی جھکنے کو تیار نہیں, کہ اگر سیدھے سیدھے جائیں گے ہو سکتا ہے تھوڑی سی گردن کہیں جھک جائے. اللہ سجدہ کہہ رہا ہے, سجدہ تو چھوڑو, ہم ذرا سی گردن بھی نہیں جھکائیں, الٹا کر کے جاؤ تاکہ گردن جھکنے کا سوال بھی پیدا نہ ہو. اس وقت وہ بچے جنہوں نے حکم کو مانا اور جنہوں نے حکم کو نہیں مانا, اثر دکھائی سجدہ بھی نہیں دیا, اور جو لفظ بتایا تھا اس کو ہنتا میں بدل دیا, گندم گندم مزہ شریعت کے ساتھ مزہ. پیغمبر نے کہا یاد رکھو, اس وقت حدیبیہ کی پہاڑی پہ چڑھنا ایسا ہے جیسے حتہ کی دروازے میں حتہ کہتے ہوئے داخل ہونا. یہ واقعہ بس ایک اشارہ کر دیا رسول, اتنا عام ایمان کا امتحان بن گیا. اتنا جملہ سنا, مدینے کے جو پرانے باشندے ہیں اس کو حضرت ان کو جوش آیا, ایک مرتبہ اس بحث کرنا جواب تقدیر کی آواز بلند کر کے تیزی کے ساتھ پہاڑی پہ چڑھے, اور جو پہاڑی پہ چڑھے تو دیکھا کہ پہاڑی کے نیچے انتہائی سرسبز میدان بھی اور ایک کنواں بھی نظر آ رہا. پانی کا مسئلہ پیدا ہو چکا, پانی ختم ہو چکا ہے مسلمانوں کے پاس, وہ جس راستے کے لیے تیار ہو گیا ہے کہ اب تو راستہ ہی بدل گیا. جیسے ہی پہاڑی پہ چڑھ وہی چیز خدا امتحان لے گا, ایک مرتبہ ارادہ کر لے انسان کے امتحان دے لا, آگے پھر آسانی ہی آسانی, راحت ہی راحت. انہوں نے آواز دی کہ مسلمانوں آ جاؤ, خدا کی نعمتیں انتظار کر رہی ہیں, ہمیں پانی مل گیا, لشکر اسلام اترا. ایک عورت اپنے بچے کو کھڑا کر کے پانی پلا رہی, لشکر اسلام پہ نگاہ پڑی, گھبرا کے وہ ماں اپنے بیٹے کو لے کے بھاگ, بیٹا بلکہ زیادہ تیزی کے ساتھ بھاگا. دشمن کا لشکر جب آتا, وہ جو قرآن کریم میں بھی سنتیوں کا جملہ کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو تباہ کر دیتے, اس عورت بھی یہی سمجھ. بیٹا تیزی سے بھاگ رہا, ماں بھی بھاگ رہی ہے کہ ایک مرتبہ اس کی نگاہ پر عورت نے آواز دی کہ بیٹا ڈرنے کی ضرورت نہیں, یہ مسلمان آ رہے ہیں, اگر کہ کافر ماں, اگر کہ کافر بیٹا. لیکن کیا کہہ رہی کہ بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ایک مسلمان آ رہے ہیں. یعنی اس وقت تک عرب چپے چپے تک یہ بات پہنچ چکی کہ لشکر اسلام کبھی ظلم نہیں کرتا, کبھی زیادتی نہیں کرتا, کسی مظلوم پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا, کسی عورت اور نابالغ بچے کو چاہے دشمن بھی ہو تو قتل نہیں کرتا. دیکھیے وہ جو آپ نے 3 تقریریں مسلسل سنی, کہ خندق کے بعد اور حدیبیہ سے پہلے پیغمبر نے اتنے سارے لشکر بھجوائے. تو کسی ایسے آدمی کے ذہن جو مکمل طور پر تابعہ ہو کر اجازت نہیں, یہ مسئلہ پیدا ہو سکتا کہ اتنی لڑائیاں پیغمبر نے کیوں کی. وہ لڑائی بھی ایک تبلیغ جس جس قبیلے پہ لشکر گیا اور پھر طاقت ہونے کے باوجود واپس آ گیا, اس قبیلے نے یہ حیرت والا واقعہ کہاں کہاں پہنچایا ہوگا. تو مکے کی سرحد پر تاخیرہ ماں اپنے کافر بیٹے کی جان بچانے کے لیے پریشان, لیکن جیسے ہی دیکھا کہ مسلمان آ گئے اسے اطمینان ہو گیا. یہ دشمن صحیح, جن کا عقیدہ ہمارے عقیدے کے خلاف صحیح, یہ اس وقت مکے میں جانے کے ارادے سے آئے صحیح, لیکن کبھی ہم پر اور ہمارے بیٹے پہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. ایک مرتبہ اطمینان دلایا, اس کا بیٹا واپس آیا. پیغمبر اسلام اس دوران پہاڑی کو طے کر کے کنویں کے قریب پہنچ چکے اور اس عورت سے کہتے اس کنویں میں سے پانی نکال کے ہمیں پلا دو. اس نے ایک مرتبہ کہا کہ مسلمانوں اس کنویں میں پانی اتنا تھا کہ بعض اوقات ایک آدمی کے لیے پانی لینے کی خاطر گھنٹوں کھڑا رہنا پڑتا. میں اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے کتنی دیر تک کھڑی ہوں, اتنا سننا تھا کہ رسول آگے تک. حدیبیہ کی سرائی کھانے اور پینے سے متعلق تین معجزے پیشہ ہیں, تین معجزے. ان میں جو پہلا معجزہ یہی کہ اللہ کا رسول آگے بڑھ, اور آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کنویں میں جھانک کے دے لوہا کے ذہن کو اس کنویں کے اندر ایک پیغمبر. اور اب نہ صرف یہ کہ پانی ہو بلکہ اس کثرت کے ساتھ کہ پانی کنویں کی تہ سے بلند ہوتے ہوتے کنویں کی بندھیر تک اس طرح گیا کہ ڈول کی ضرورت بھی نہ رہی, جو چاہے چلو سے آگے بڑھ کے پانی پی سکتا. اور وہ عورت حیرت زدہ ہو کے پانی پی رہی اور کہہ رہی کہ میرے گھرانے کی زندگیاں یہاں پہ گزری اس کنویں میں, اول جو پانی تھا اور جو پانی تھا بھی یہ مزہ تو اس کا تھا ہی نہیں, اتنا شیریں اتنا خوشگوار اتنا میٹھا پانی. درود بھیجے محمد والا. پیغمبر اسلام حدیبیہ کے میدان دو مرتبہ کنوں کا مسئلہ ہوا, ایک کی راستے میں اور ایک حدیبیہ, اور ایک مرتبہ کھانے کا مسئلہ, لیکن وہ واقعہ بات لے خیر پانی کے مرحلے سے فارغ ہو کے آگے بڑھے. مسلمانوں کو کچھ نہیں پتا کہ ہمیں کہاں جانا, مکے جانا پیغمبر کسی اور راستے سے لے کے چلے. اس وقت بھی ایک ہفتے سے مدینے کا راستہ جو مسجد عائشہ کے سامنے سے گزرتا, اور ایک اس کے الٹ مکے سے جدہ کا راستہ جو حدیبیہ کے سامنے سے گزرتا. تقریباً 45 یا 60 ڈگری کا ہینگی لائن دو راستوں کے درمیان پیغمبر دوسرے راستے پہ جا چکے کہ چلتے چلتے ایک کنواں نظر آیا. اس کنویں کا نام تھا حدیبیہ, دوسرا کنواں, جس کی وجہ سے یہ علاقہ حدیبیہ کا علاقہ کہلاتا. وہ کنواں نہ لڑا, اس وقت وہاں کوئی آبادی نہیں کہ خالی کنواں, اور اس کنویں کے فوراً بعد حدود حرم شروع ہو جاتے. یعنی وہ باؤنڈری ابھی مکہ نہیں, مکہ وہاں سے 23 کلومیٹر, لیکن وہ علاقہ شروع ہوتا جہاں کسی جانور حتی یہ کہ کسی پودے اور کسی گھاس کی پتی کو توڑنا بھی حرام اور گناہ. من دخل اسانا آمنا, اس کے بارے میں قرآن نے کہا وہ سرحد یہ قدم آگے بڑھو حدود حرم جہاں کی ہر چیز کو خدا نے سیکورٹی دی تحفظ دیا, اس سے چند قدم پہلے حدیبیہ کا کنواں یہاں پہ مسلمان پہنچے. اسی لیے میں نے تقریر کے بیچ میں جملہ کہا کہ اس سال پیغمبر نے خواب دیکھا, لیکن اس سال خانہ کعبہ میں چھوڑے, مسجد الحرام میں چھوڑے, مکے میں چھوڑے, مکے سے 23 کلومیٹر دور حدود حرم اس میں بھی مسلمان قدم نہیں رکھ سکے, اس سے بھی باہر باہر رہے. یہاں جا کے لشکر اسلام روکا, مکے کے کافروں کو اطلاع دی. لشکر کیسے روکا, کیسے رکھا یہ لشکر؟ پیغمبر کی اونٹنی جس کا نام اسوا چلتے چلتے ٹانگوں کو موڑ کے گھٹنوں سے پیٹ لگا کے بیٹھ گئے. پیغمبر کو خاموش, مسلمان گھبرا گھبرا کے آ گیا اور کوشش کی کہ اس اونٹنی کو اٹھایا جائے, مگر اور یہ پیغمبر کی بہت ہی زیادہ محبوب اونٹنی, پیغمبر کی سواری میں رہی سالوں, وہ اونٹنی اپنی جگہ سے سب سے مت نہیں ہو رہی. پیغمبر نے فرمایا چھوڑ دو, یہ وہی منزل تھی جہاں پہ خدا نے اس کو بیٹھنے کا حکم دیا, اور اب وہ منزل آ گئی جس سے آگے بڑھنے کی ہم کو اجازت نہیں. اس کے بعد پیغمبر نے ایک عجیب جملہ کہا, سرسری طور پہ دیکھیں تو بعض اوقات اس میں ذرا توہین کا پہلو بھی آ جاتا. پیغمبر نے کہا جس طرح ابرار جب اپنا لشکر لے کے آیا اس کے سب سے آگے والے ہاتھی جس کا نام محمود تھا, محمود ہاتھی کا نام, اسے خدا نے کہا تھا اس جگہ سے آگے نہ بڑھو. تو ابراہ نے اپنے ہاتھی کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا, مگر اسی جگہ سے آگے نہ بڑھا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جیسے روح میں خدا سے معمور تھا وہ ہاتھی محمود، ویسے ہی میری اونٹنی پسوا یہ بھی حکم خدا سے معمور، کتنا ہی کرو یہ شہید ہو جائے گی لیکن آگے نہیں بڑھے، کیونکہ ہمیں یہی کہنا، یہ جملہ سنا سب کے سب ایک مرتبہ اتر پڑے اور وہاں خیمے لگا دیے گئے. اب بربر نگار عالم نے بحکمت تو امتحانوں میں مسلمانوں کو ڈال دیا. بس یہ آخری جملے، اس کے بعد باقی باتیں، مکے والوں کا ریئیکشن، وہاں سے قافلوں کا آنا، وہاں سے قافلوں کا آنا، آئندہ منگل کو. اب یہاں پر مسلمان صرف 10 دن کے کھانے کا سامان لائے، یہ سوچ کر کے مدینے سے بچے 8 دن کا راستہ اور ایک آدھ دن وہاں، پھر تو وہاں جب جائیں گے تو بازار سے راستے سے سامان خرید لیں گے، مگر 10 دن سے زیادہ راستے میں لگ گئے، راستہ بدلنا پڑ، پہاڑیوں سے آنا پڑ، جہاں پہنچے تو کھانے پینے کا سامان رکھا، ماکے کی نوبت آ گئی، پانی میں بھی مسئلہ، کھانے میں بھی مسئلہ، پاکوں کی نوبت آ گئی. اور ایک خدا نے بھی ایک عجیب امتحان لے لیا مسلمانوں، ہمارے چھٹے امام صادق اہل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سورہ مائدہ کی آیت کی تشریف فرما رہے ہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ لَا تَنَالُوا أَيْدِيَكُمْ وَرِمَاحَكُمْ. سورہ مائدہ کی آیت، لَنَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ. یاد رکھو خدا تمہارا امتحان لیتا کبھی شکار کے ذریعے، ایسا شکار کہ نہ تم اپنا ہاتھ اس تک پہنچا سکتے ہو نہ اپنے سیر. یہ قرآن کی آیت کہ امتحان کا ایک طریقہ شکار بھی، بڑا عجیب جملہ. بھائی امتحان کیا ہے؟ پاکا. امتحان کیا ہے؟ اولاد کی قربانی. امتحان کیا ہے؟ دولت کی قربانی. پورا معاہدہ والا قتل ول نہ کروں کہ ضرور بھی ضرور ہم امتحان لیں گے تمہارا، یا والا یقبل نکم اللہ، ضرور بھی ضرور اللہ تمہارا امتحان لے گا شکار کے ذریعے. معصوم فرما رہے ہیں، نہ تمہیں پتا ہے کہ کس امتحان کا تذکرہ آگے نے کبھی مولا، میں چتر اس سے پہلے پریشان ہوتا ہوں. یہ سلح حدیبیہ کا تذکرہ، جب حدیبیہ کے مقام پر لشکر اسلام اتر گئے اور کھانے پینے کو کچھ نہ رہا، سانپے ہونے لگے، مکہ قریب قریب چہرے وہاں سے پیغام آ گیا کہ ایک مسلمان اگر حدود مکہ میں قدم رکھے گا اس کو قتل کر دیا جائے، حتیٰ یہ کہ پیغمبر نے اپنا قاصد بھیجا، اس پر اٹیک ہو گیا، اس کے جانور کی بوٹیاں اڑا دی گئی اور اس کی بھی بوٹیاں اڑ جاتی، وہ تو کسی نے بچا لی. قاصد جسے ہر جگہ تحفظ دیا جاتا تو قریب و فروغ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب امام کہہ رہے سن، یہ سب لوگ احرام پہنے ہوئے تھے، احرام یعنی سفید چادر، بس میرے آخری جملے، یہ سب احرام پہنے تھے سفید چادر، اور آپ کسی بھی حاجی یا عمرہ کرنے والے سے پوچھ کہ جب انسان احرام پہن لیتا تو 23-24 چیزیں حرام ہو جاتی، ان میں جانوروں کا شکار بھی حرام. امام فرما رہے ہیں کہ سلح حدیبیہ کے موقع پر خدا نے مسلمانوں کا بالکل وہ امتحان لیا جو بنی اسرائیل سے ہفتے کے دن مچھلیوں کے بارے میں امتحان لیا گیا. بنی اسرائیل ہفتے کے دن شکار حرام، مچھلیوں کو اطلاع ملی کہ آج کوئی ہمیں نہیں پکڑ سکتا، کثرت کے ساتھ مچھلیاں نکل کے دریاؤں میں آتی، اور بنی اسرائیل کے لوگوں کے دلوں کے صاف لوگ تھے کہ ارے اتنا بہترین شکار ہمارے سامنے کہ ایسا حکم خدا ہے کہ ہاتھ نہ لگا. پھر تو واقعات کی جگہ اور اس کی مخالفت میں لوگ بندر بن، اس لیے کہ امت موسیٰ بہرحال یہ امت رسول رحمت بھی نازل ہوئی اور امتحان لوگوں نے دیا، اور وہ اس طرح کہ سب احرام پہنے، احرام کی حالت میں شکار حرام اور گناہ اور اس کا کفارہ بھی. ٹھیک ہے حرم میں نہیں ہے، حرم کے باہر یاد رکھیے، حرم میں اگر کوئی انسان پہنچ جائے تو احرام کے بغیر بھی ہو، حرم میں تو سب کے لیے شکار حرام، حرم کے باہر عام لباس میں ہو تو شکار کر سکتے ہو احرام میں نہیں. امام فرما رہے کہ آپ خدا نے جنگل کے جانوروں کو پیغام دیں گے کہ یہ مسلمان بھوکے ہیں لیکن احرام کی حالت میں، کسی جانور کو ٹچ نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں لگائیں گے. اچھا راوی کہتا ہے کہ واپس حدیبیہ کے میدان میں جو لوگ تھے، یہ تو امام نے کہا کہ خدا نے امتحان لیا، راوی کہتا ہے کہ حدیبیہ کے میدان میں لوگ تھے، انہوں نے اپنی اولادوں کو بتایا، وہ واقعہ اس تک پہنچا، لیکن اب اس آیت سے اس کا ربط ملا کہ حدیبیہ کے مسلمان کہتے تھے کہ ایک وقت آ گیا کہ جانور اور جنگلی ہرن جو انسان کی شکل دیکھ کے بلکہ آواز سن کے بھرکتا وہ ہمارے خیموں میں آ کے بیٹھ جایا کرتے، یہ آج تک بالکل ہمارے جسم کے قریب کہ ہم ہاتھ بڑھا کر اس کو گردن سے پکڑ سکتے ہیں. سارے جانور جو حلال جانور اللہ نے دیے وہ سب آ جاتے ہیں, باقاعدہ ٹہلتے ہیں ہمارے خیموں کے بھی, خیموں کے اندر آتے ہیں, ہمارے بستروں کے قریب پہنچ جاتے ہیں. لیکن حالت یہ ہے کہ فاقہ بھوک لگ رہی ہے بڑی شدت کے ساتھ, حساب دن کا فاقہ نہیں, پتا نہیں کتنے دن گزر ہے, شدار ہاتھوں کے سامنے وہ گویا خود اپنے آپ کو ہمارے ہاتھوں میں دیے دے رہا, مگر احرام کی حالت میں شکار ہے. فاقہ ہے, بھوک ہے, تکلیف ہے, ہاتھ باندھے بیٹھے, ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. اتنے دن تک کے حکم رہا جب تک ہم نے احرام نہیں اتارا. پھر تو وہی جانور یہ ایسی کہ مربتی اور وفائی کی جھلک نظر نہیں آتی, لیکن خدا نے اس طرح امتحان لیا. حدیبیہ کا یہ واقعہ بہت کم مومنین کے علم ہے کہ حدیبیہ کے مسلمان خیموں میں گھیرا لانے لگے, خیموں میں جنگلی جانور آنے لگے, اور اس حالت کے اندر کے جب فاقے کی شدت, شکار ایک ایسی چیز ہے کہ عام حالت میں پیٹ بھرا ہو تو آدمی برداشت نہیں کر سکتا, چاہے شرم, عام حالت میں فضول شکار آرام ہی کیوں نہ, اور فاقے کی حالت اگر نہیں. یہی اسلام, یہی اسلام ایک واقعے سے ہو حرام کی اس کی جانب ہاتھ نہیں بڑھانا. بھوکے رہیں گے حرام کی جانب ہاتھ نہیں بڑھائیں گے. جو بینک کی نوکریاں چھوڑی جاتی ہے وہ اسی حضور کی بڑی حالت ہے. یہ عہد کے میدان حالت یہ ہے کہ شکار اپنے آپ کو دیے دے رہا ہے ہمارے ہاتھ, اور ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا رہے کہ احرام کی حالت میں حرام. یہ شکار کے ذریعے خدا نے امتحان لیا. اتنا بڑا امتحان ہے, یہاں کہہ دینا بہت آسان, مگر جس سے گزر رہی ہے بھوک کی شدت اور سامنے یہ جانور. یہ مسلمان کہتے کہ ہمارا ہی دل جانتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے یہ امتحان دیا. ہم اور آپ چند گھنٹوں کے لیے اس امتحان سے گزرتے, رمضان کے روزوں میں تقریباً یہی حالت ہوتی, مگر اسی فرق کے ساتھ جو چند گھنٹوں کی بھوک کر پیاس ہوتی, اس کے باوجود انسان بعض اوقات بے چین ہو جاتا. یہ دنوں کی بھوک کر پیاس فرق نہیں ہے, جس کا درجہ بڑا ہے اس کا امتحان بڑا. مگر حدیبیہ کے بہرحال مسلمان ایک حد تک کے مسلمان تھے, خدا نے ان کا اتنا ہی امتحان لیا, ایک آدھ ہفتے کا امتحان ساری زندگی کا نہیں. یہ رتبہ کو فقط فاطمہ زہرا کے گھرانے کو ملا, کہ جہاں کی حالت اور کیفیت یہ تھی کہ ساری زندگی سے امتحان میں گزر گئی. خانہ فاطمہ کی شان یہ ہے, اور اس پر راضی ہے اہل بیت اصحاب. ایک امتحان تو وہ کہ ہم اس لیے برداشت کرتے ہیں کہ خدا لے رہا ہے امتحان تو دینا پڑے گا امتحان, بس راضی تو نہیں, خوش تو نہیں, مگر خدا کہہ رہا. اور ایک وہ حالت ہے خانہ فاطمہ یہ فاقہ ہے, اور اختیاری فاقہ. یہ حدیبیہ والے تو بہت مجبور, اختیاری فاقہ وہ اس طرح کہ گھر میں سامان بھی موجود مگر یہ تینوں میں تینوں اختیار کے سوال کرتا ہوں. اپنے آگے کی وہ روٹی اٹھا کے دی جاتی ہے جس کو شریعت کہہ بھی نہیں رہی. وہاں خدا نہیں کہہ رہا, حدیبیہ میں خدا نے کہا ہے مجبور, وہاں خدا بھی نہیں کہہ رہا, مگر جانتے ہیں اہل بیت یا سال یہی منزل ہے فاطمہ کے گھرانے. پتا ہے کہ جس پہ جو خدا کو پسند ہے وہ کہے یا نہ کہے وہ ہماری زندگی کا طریقہ. اور یہی وہ منزل ہے جہاں فضا کا واقعہ بھی میں اکثر پڑھا کرتا ہوں. فضا حبشہ کی شہزادی, جس کے بارے میں ایک اگر یہ بھی کہ بہرحال وہ تھی ہندوستان کی شہزادی, وہاں سے حبشہ گئی اور پھر حبشہ سے مدینے آئی. کئی گھرانوں میں شریری کی زندگی گزار چکی, دیکھتی رہتی ہے کہ شریروں اور غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا, کیسے ان کو دھک پانا جاتا, ایسے ان سے ہر سرم توڑا جاتا. مگر عجیب گھرانہ ہے فاطمہ, لیکن آپ تصور نہیں کسی کی توہین کی جائے بلکہ اتنا احترام کہ جب رسول ایک دن آئے بیٹی کے گھر, دیکھا کہ فضا بستر پہ پریشانی کے عالم میں بیٹھی. اچھا بستر پہ تو اس لیے بیٹھی کہ یہ طریقہ ہے فاطمہ اور فضا, ایک دن فضا کام کرے گی تو فاطمہ بستر پہ آرام کرے گی, اور ایک دن فاطمہ کام کریں گی تو فضا بستر پہ آرام کرے گی. فضا کے کپڑے بھی فاطمہ دھوئیں گے, فضا کے آگے کھانا بھی لا کے فاطمہ رکھے. خالی ہے پریشان, وہاں ہے فضا بہت پریشان, کیا فاطمہ کے گھر میں تمہیں سکون و آرام نہیں مل رہا, میں تمہیں کہیں اور بھی بھیج سکتا ہوں. گھبرا کے گھر نہیں اللہ کی رسول آپ کی جا کر دیا, میں پریشان تو اس بات پر کہ خانہ فاطمہ کو دیکھنے کے بعد اب سوچ رہی کہ جنت لے کر بھی میں کیا کروں. عجیب گھرانا, تمیز بن کے آئی, صبح کو اٹھتی میرا مولا علی آتا ہے اور کہتا ہے بہن فضا میرا سلام دے, میری شہزادی فاطمہ ہوتی. ارے اس کارنا اور دوسرے گھروں کا تو سفر توڑے, فضا بہن میں سلام کر لے تمہارے پاس آئی. ارے میرے شہزادے حسن اور حسین آتے ہیں, اماں ہمارا سلام قبول کر. یہ جن کی جو جنت کے وارث و مالک وہ کوئی ماں کہہ کر کوئی بہن کہہ کے مجھے سلام کرتا تو کس چیز نے فضا کو ایسا بدلا جو فضا جی نے سونا بنانے کا علم آتا تو جو زمانے کے شاہی گھرانے کے افراد سے یہ علم سکھایا جاتا اگر کبھی حالات خراب ہو جائے اور تمہیں فقیر بن کے نکلنا پڑے تو ایسا ہونا ہو کہ زندگی گزار. ایک دن آئی مولا جی تھا جب میرا والا مصروف عبادت ہاتھ جوڑ کے کہا اولا ایک سونے کا ٹکڑا لے کے آئی پتھر کا ٹکڑا یا لوہے کا ٹکڑا جسے فضا نے علم کیمیا سے سونے میں بدلا. میرے مولا نے دیکھا مسکرا کہا فضا تمہارا شکریہ مگر جس طرح لائی ہو اسی طرح لے جاؤ. گھبرا جی کا مولا آپ تو خیر اتنے طاقتور اور شجاع میں دیکھ رہی ہوں کہ تین وقت مسلسل اس گھر میں فاقے کو گزر گئے. میں تو حسن حسین کی حالت کو دیکھ کے پریشان یہ ننی ننی بچیاں زینب و ام کلثوم تین وقت کا فاقہ چہرے فرق ہو چکے ہیں جسم سانپ رہا مولا اپنا نہ صحیح تو انہیں کا خیال کر اس سے کھانے کا انتظام کر. میرے مولا نے دیکھا فضا کو تفصیل بتانا ضروری آپ فضا تمہارا کیا خیال ہے چاہیے فاقہ یہ مصیبت یہ پریشانی مجبوری کی وجہ سے ہم برداشت کر رہے ہیں کیا تمہیں نہیں معلوم یہ ہماری اختیار شدہ زندگی ہے ہم اس پہ راضی ہیں کیونکہ اللہ راضی ہے ورنہ ہم چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا. میرا مسلح کو پلٹو مسلح پلٹا گئے اس کا نہ دیکھا زمین شخص میں تو سونے کا ٹکڑا لے کے سوچ رہی کہ آج میں نے بڑی خدمت کر دی وہاں سونے کا دریا زمین کے نیچے بہ رہا آپ اگزام کھوکر مارے تو یہ ساری زمین سونا بن جائے مگر ہم اسی خطر فاقے میں راضی کیونکہ ہمارا پروردگار اس پہ راضی ہمارا پروردگار اس پہ خوش. جو فاطمہ اس فاقے کے اس طرح سے راضی ماں کی حالت دیکھیے ماں خود فاقہ کر لیتی مگر اولاد چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں نہیں اس سے بھی فاطمہ راضی. کیا وہ ایسے مومن اور مومنہ کے دعوی غلامی اور قنیزی کو قبول کریں گے جو فاقہ تو چھوڑو حرام چیز کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. پتا ہے کہ فلاں کاروبار حرام پتا ہے کہ فلا نوکری حرام پتا ہے نوکری میں فلا واؤچر بنانا حرام مگر حلال تو چھوڑو. فاطمہ تو کہہ رہی ہے حلال میں بھی اپنے آپ کو فاقے میں پسند کرتی یہ حرام کو سر کرنے کو تیار نہیں. دعویٰ کیا ہے علماء نے اہل بیت سیدان سیدہ جو فاطمہ کی زندگی ہے وہ آپ کے سامنے رہے سب پتا چلے گا کہ باپا نے اہل بیت میں کس طرح سے زندگی گزاری. لیکن بس اتنی سی بات کہ ساری زندگی ان مصیبتوں اور پریشانیوں کے ساتھ گزرے اور دہویہ کے مسلمان چار پانچ دن کیا پریشانی میں رہے اتنا اہم واقعہ بن گیا کہ اپنی نسلوں کو سنایا واقعہ. لیکن جھٹے امام کا صحابی کہتا میں نے سنا تو لوگ کہتے ہیں ہمارے وارث کے والد نے یہ امتحان دیا. فاطمہ نے ساری زندگی یہ امتحان دیا نہ کبھی شکوا نہ کبھی شکایت لیکن پھر سوچی ہاں اب سوچی جو مصیبتوں کو برداشت کرنے کی اتنی عادی عام حالت میں آپ دیکھیں تو آدمی ایک ایک ذرا پریشانی ہو چیزتا ہوا گھر سے نکلا ذرا کی کوئی مصیبت ہو فریاد کرتا ہوا نکلا اور ایک تو آپ نے دیکھا بڑا ثابت اس کا جوان بیٹا بھی مر گیا تو اس نے صبر کیا کچھ نہ بول. پہلے آدمی کو کبھی بھی آپ فریاد کرتے دیکھ لیں گے پلٹ سے توجہ بھی نہیں دیں گے یہ اس کا تو ساتھی یہی وہ تو ذرا ذرا سی بات بھی جیتنے لگتا. لیکن اگر اس دوسرے آدمی کو کبھی آپ روتے ہوئے پائیں آپ کہیں گے آج قیامت آ گئی ہو جو اپنے جوان بیٹے کی موت سے بھی کبھی نہ رو رہا اگر وہ کسی مصیبت سے رو رہا تو یقیناً اتنی ہی بڑی مصیبت ہے کہ قیامت آ گئی ہو. بس مجھے یہی کہنا کہ جو اتنا صبر کرنے والی شہزادی بچے فاقے میں بچیاں فاقے میں شوہر کی حالت گھر میں غربت کتنی مصیبت کبھی اظہار پریشانی چھوڑو اس کے چہرے پہ پریشانی میں ہے ہمیشہ خوشی ہو ہمیشہ شکر. وہ اگر کبھی کہہ دے صبح تلیہ مسائب لوہن صبح تل لیا میں سرنا لیا لی ایسی صابرہ اور شاکرہ بی بی اگر کبھی اس کی زبان پہ یہ جملہ آ جائے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا کچھ مصیبت برداشت نہ کی ہوگی جب فاطمہ جیسی صابرہ کو یہ جملہ کہنا پڑا. ذرا دیکھیے فاطمہ کا دل اس وقت بن سے کتنا بھرا ہوا ابھی جملہ تاریخ کہتی ہے بس اسی بے احتساب کہ پہلی مجلس کا نیشہ یہ جملہ میں پڑا کرتا ہوں شہادت کی تین مجالس کی پہلی مجلس کے جملہ تاریخ کہتی فاطمہ کو اور غم و گہلاؤ جو غم سب سے زیادہ پریشان کر رہا اور یہ کہ جو مصیبتیں آئیں تو آئی مجھے اپنے بابا کا خاتم بھی نہیں کرنے دیا جا رہا اس لیے کہ شکایت کی گئی اب الحسن فاطمہ کو روز دن یقین کو رویا کرے کہ رات کو رویا کرے آئے رسول کی بیٹی آئے علی کی بیوی وہ فاطمہ زہرا میرے مولا نے پیغام پہنچایا صاحب الحسن میں نے زندگی بھر کوئی خواہش ظاہر نہیں کی اب ایک ہی خواہش ہے لوڑیں گے مدینے سے باہر ایک مکان بنا دیا جائے
کیا میں اپنے بابا کا ماتم تو کر سکوں؟ اب حیثیت یہ کہ روزانہ صبح کو فاطمہ حجرے سے نکل جاتی، شام کو حجرے میں آتی، رات بھر حجروں میں ماتم، دن بھر فاطمہ کا ماتم مدینے سے باہر بیت الحضور نامی اس امام باڑے میں، اور جب گھر سے نکلتی ہیں صبح کو تو قاری تہذیب جو بڑی شان کے ساتھ نکلتی ہے، اس طرح نکلتی ہے کہ ایک ہاتھ میں عصا ہوتا ہے، ایک ہاتھ میں حسین کا ہاتھ ہوتا ہے، حسن ماں کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، جہاں بچے پکڑی کے حاصل بیت الحضور میں فاطمہ پہنچی، زمین پر بیٹھ گئی، بیٹے ماں کے سامنے بیٹھ گئے، اور باب اعظم آپ نے ہزاروں مجلسیں سنی ہیں، ایسی عجیب مجلس نہ کبھی دیکھی نہ کبھی سنی، کائنات کی عجیب ترین مجلس کہ ایک معصومہ مجلس کھول رہی ہے، دو معصوم امام بیٹھے مجلس سن رہے ہیں، اور فاطمہ جب مجلس پڑھتی ہے تو کیا پڑھتی ہوں گی مجھے تاریخ میں نہیں ملا، مگر میرے دل نے کہا اپنا ہی لکھا ہوا لوہا پڑھتی ہوں گی، سبت علیا مسائو لو انا سبت علیا، پھر نانی عالیا ماں نے مجلس پڑھی جو معصومہ ماں ہے، بیٹوں نے مجلس سنی جو معصوم سننے والے ہیں، مگر ایک اور جملہ مجھے پریشان کر گیا، فاطمہ روزانہ گھر سے نکلتی ہیں، ایک ہاتھ میں عصا لے کے نکلتی ہیں، شام سے آتی ہیں ہاتھ میں عصا لے کے آتی ہیں، ہر باب اذا عصا بڑھاپے کی نشانی ہے، عصا ضعیفی کی نشانی ہے، عصا ناطاقتی کی نشانی ہے، میں نے تاریخ سے پوچھا اے تاریخ اتنا بتا دے رسول کی بیٹی ہماری شہزادی عمر کیا تھی کہ عصا لینا پڑا، عمر کیا تھی کہ عصا لینا پڑا، 80 سال 75 سال 70 سال جی نہیں، مورخ نے پلٹ کے کہا سنو اے فاطمہ کے ماننے والوں رسول کی بیٹی 18 سال عالم شباب کا آغاز، ارے میری شہزادی 18 سال میں اتنی کمزور کر دی گئی کہ عصا کے سہارے کے بغیر چل رہی. Thank you.